मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
مدحو ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ سورہ معارج کی آیات ہیں جس پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے۔ جن آیات پر اللہ تعالی نے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ان آیات میں، اور بتایا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے اور اللہ دے گا بھی نہیں، لیکن آئے گی ضرور۔ اور قیامت کیوں آئے گی اس کی وجہ اللہ نے بیان کی تاکہ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جا سکے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جا سکے۔ انسان امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے، اپنے کیے کرے کو وہ بھگتے گا۔ جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سے ہمارے کیے کرائے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، وہ بہت بڑے بیوقوف ہیں، وہ خدا کے بھی منکر ہیں اور اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اللہ پہ گویا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا، جو مرضی کرتے پھرو۔ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی جنت کی صورت میں ملے گی اور ناکامی جہنم کی آگ کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں تذکرہ کرتے ہیں جہنم کن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہماری نظر میں اچھائی اور برائی کا ایک الگ معیار ہے۔ کل ایک صاحب کہنے لگے کسی مشہور شخص کے بارے میں، بہت اچھا ہے حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا بہت اچھا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا اچھا وغیرہ وغیرہ، جو آج کل اچھائی کا معیار ہے۔ میں نے کہا میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے بھائی، اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا، نہ اس کو مانتا ہے، نہ اس کے بارے میں تحقیق کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں تو بھائی وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہے، بس۔ اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اللہ کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اللہ میاں اپنی ہی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے نا، اپنی ہی باتیں جن کو ہم کہانیاں کہتے ہیں، اپنی ہمارے حساب سے۔ لیکن اللہ کے حساب سے ہماری باتیں کہانیاں ہیں اور اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اصل ہیں۔ مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے قرآن کہانیاں سناتا ہے، کہانیاں۔ قرآن کیا سناتا ہے؟ کہانیاں سناتا ہے، بس قصوں کی کتاب ہے۔ کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، موسیٰ نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، قوم نے جواب میں یہ کہا۔ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیوں کی کتابیں ہیں، کہانیوں کی۔ تو اللہ میاں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اسکالرز ہیں نا، جو مجھے نہیں مانتے، یہ تمہیں کہانیاں کرا رہے ہیں۔ کہانیاں کون کرا رہے ہیں؟ یہ تمہارے اسکالرز ہیں نا، جنہیں تم کو اس دنیا کی ترقی میں الجھا دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے۔ اصل میں کہانیاں یہ تمہیں کرا رہے ہیں، ان سے ورنہ پوچھو جنہوں نے پہلے ترقی کی وہ گئے کہاں۔ اتنی اتنی ترقی کی، ایسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے 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 کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دھڑام سے مر گئے۔ کوئی بوڑھا ہو کے مر گیا، کوئی جوانی میں ہی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی بادشاہ بن کے مر گیا، کوئی وزیر بن کے مر گیا، کوئی سائنٹسٹ بن کے مر گیا، کوئی فلسفی بن کے مر گیا، کوئی بڑا فاتح بن کے، سکندر اعظم جیسا فاتح بن کے بھی مر گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا میں نے تمہیں، میں نے تمہیں پیدا کدھر کے لیے کیا ہے؟ ادھر کے لیے کیا ہے۔ تو اس جگہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہے۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، سیکولر لوگ، یہ قرآن پر یہی تو اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن حوروں کی لالچ دے کے معاذ اللہ کہانیاں سنا رہے ہیں، حوروں کی لالچ دے رہا ہے، جنت کی نہروں کی لالچ دے رہا ہے۔ بھائی یہ سب کہانیاں ہیں، اللہ میاں کیا کہتے ہیں، یہ تمہیں دنیا کی لالچ دے کے کیا سنا رہے ہیں، کہانیاں، اللہ کی باتوں کو کہانی کہہ رہے ہو. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، حالانکہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اور انسان جب انسان کو گائیڈ کرتا ہے، اس میں اپنے مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں. تو اپنی خواہشات جس کے سامنے ہیں، وہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور میں جو سنا رہا ہوں وہ کیا ہیں، کہانیاں. اللہ کہتے ہیں میرا تم سے کیا لینا دینا، مجھے کیا فائدہ، مجھے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، تمہاری نافرمانی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان جمع ہو کے اللہ کے خلاف ہو جائیں، تو سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کے آپ نکالتے ہیں نا، تو کتنا پانی کم ہو جاتا ہے، اتنا بھی اللہ کی ملکیت اور حکومت کو نقصان نہیں ہوتا. اور سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب نہ فائدہ ہو رہا ہے نہ نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اللہ کیوں چاہ رہے لوگ میری فرما برداری کریں؟ اس کا اللہ نے جواب دیا، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں تاکہ میں ان کو نوازوں، بندوں سے محبت کرتا ہے. فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی مخلوق سے محبت، اور سب سے زیادہ محبت کس سے؟ انسان سے. کیوں بھائی انسان سے بہت زیادہ محبت کیوں ہے؟ اس میں کیا کوئی سرخاب کے پر لگائے اللہ نے الگ سے انسان میں؟ انسان کی تو دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اتنے بڑی بڑی، انسان جس زمین پہ رہتا ہے اس کی اس کائنات میں دو ٹکے کی اوقات نہیں، اتنی چھوٹی سی زمین ہے. ابھی پرسوں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے، میں نے کہا اوپر دیکھیں گے. وہ صاحب حیران ہو گئے، وہ تھوڑا دیہاتی ٹائپ کے صاحب تھے، وہ کہہ رہے ہیں یار اوپر کیوں دیکھیں گے. تو اچھا، مجھے اس طرح کے سوالات میں بڑا مزہ آتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھے نا. میں بھی بچپن میں بہت پوچھتا تھا اس طرح کے سوالات، کہ چاند زمین سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، سورج کتنا بڑا ہے، یہ مجھے بہت دلچسپی تھی ان چیزوں میں. تو میرے بھائی بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہم جب زمین چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے. میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا، یار واقعی ہم زمین کو دیکھیں گے کہاں؟ تو کسی دیہاتی نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا، دیہاتی تھے تو وہ شہری لیکن اسٹائل یعنی مزاج دیہات گاؤں والا. تو میں نے کہا بتاؤ جب ہم چاند پہ جائیں گے زمین کو اوپر دیکھیں گے نیچے؟ انہوں نے کہا نیچے دیکھیں گے، ہم اوپر گئے ہوئے ہوں گے نا، تو میں نے کہا نیچے دیکھیں گے تو نیچے اپنے پاؤں ہوں گے. جب ہم چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو نیچے چاند پہ بھی تو کھڑے ہی ہوں گے نا، تو نیچے کیا آسمان ہوگا؟ اگر یہ نیچے زمین ہوگی تو سر ہمارا کہاں ہوگا پھر؟ تو بےچارا گھومتا ہی رہا وہ. میں نے کہا نیچے اترا چاند سے زمین پہ ہی ٹھیک ہے، آپ زمین پہ ہی کیا ہو، یہ بات یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ورنہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم چاند پہ یہاں کے حساب سے اوپر ہوں گے، لیکن چاند کے حساب سے زمین اوپر ہوگی ہمارے، کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے. امور اضافی سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی السلام علیکم. تو ہم جب چاند پہ جائیں گے، میں تو کہیں اور ہی چلا گیا، تو نیچے جب دیکھیں گے نا تو نیچے کیا ہوگی؟ چاند کی زمین ہوگی بھائی. تو یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے، اضافی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. نظریہ اضافت تھا نا، وہ آئنسٹائن کا تھا، نیوٹن آئنسٹائن کا تھا میرا خیال ہے نظریہ اضافت، وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں اس کو. کالا کوئی رنگ ہی نہیں ہے، سفید کی وجہ سے کالے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا. اگر سفید نہ ہوتے نا تو کالوں کی بڑی عزت ہوتی ہے. انہی کو لوگ سفید کہہ رہے ہوتے. اور سفید کو کالے کی وجہ سے سفید کہا جاتا ہے، گرم کو ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کہا جاتا ہے، ٹھنڈے کو گرم کی وجہ سے. اب میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں، ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا اس کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو گرمی نظر آتی ہے، میں ٹاپک پر آ رہا ہوں، آپ بولو گے کیا درس قرآن سننے آئے تھے کیا، کس سے لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب؟ آ رہا ہوں بس. میں نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ چل میں یہ امور اضافی جو ہے نا، اضافیہ جسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں، بہت فائدہ مند چیز ہے یہ، اس لا کو سمجھنا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ भाई हमें तो सितारों, सैयारों और सूरज की वजह से टेम्परेचर मिलता है ना, तो अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो हम जीरो पे आते हैं, जीरो से फिर माइनस पे आते हैं। तो अगर बिल्कुल ही कहीं हीट ना हो जरा से भी, तो फिर क्या माइनस कहां तक होगा? एक घंटा मैंने कोशिश की, उनको सवाल ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये पूछ क्या रहा है। तो मैंने कहा छोड़ो ऐसे ही ठीक है। तो अभी भी मेरा सवाल है कि कोई तो टेम्परेचर असल होगा ना, कि अगर कायनात में कहीं भी हीट ना हो तो फिर इस कायनात का असल ओरिजिनल टेम्परेचर होता क्या है वो? यानी हम आज की डिग्री के हिसाब से अगर नापें तो हो सकता है मेरा सवाल ही बेवकूफों वाला हो, लेकिन वल्लाह आलम मुझे इसका जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं। खैर, तो चांद जमीन की बात नहीं हुई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस पूरी कायनात में जमीन की औकात दो टके की भी नहीं है। यानी अगर कायनात से कंपेयर करें ना, तो जर्रे का जर्रा भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कहकशाएं जो सितारों का झुरमट लेके घूम रही हैं, एक एक सितारा सूरज से लाखों गुना बड़ा और सूरज हमारी जमीन से 9 लाख गुना बड़ा। जब 9 लाख सोचा करें ना, तो सोचें एक जमीन, फिर एक और 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 जमीन। इसको भाई थोड़ी नहीं है, बहुत बहुत बड़ा है सूरज। और बहुत बड़ा होने के साथ क्या हीट है, आग का अंगारा है भाई, इतनी हीट है उसके अंदर। तभी तो अल्लाह कहता है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन के खजाने किसके पास हैं? अल्लाह के पास। हमारे यहां गैस का प्रॉब्लम, आज मेहमान आए और गैस रोटी पकाने पकते हुए गैस ही चली गई कराची में। उन्होंने कहा था मैं घर की रोटी खाऊंगा, तो हमने कहा चलो घर की रोटी बनवाएंगे आपके लिए। रोटी बढ़ गई बेचारी, तंदूरी की रोटी खुद भी खाई, उनको भी खिलाई। तो हम तो इसको यहां के हिसाब से देख रहे हैं ना, गैस को देख रहे हैं। भाई अगर कायनात में जाओगे तो ये तो कुछ भी नहीं है, इतने वसाइल हैं इस कायनात में। इंसान की तो ये जो कहते हैं ना, इंसान के खुराक के जखीरे कम हो रहे हैं, बहुत बड़ा लतीफा है ये। इस पे हंसा करो, जब आपके यूनिवर्सिटी के टीचर कहा करें ना बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं एक्चुअली हमारे पास वसाइल नहीं है, तो आप कहो सिर्फ ये लतीफा पुराना हो गया, कोई नया लतीफा सुनाए आप। ये बहुत बड़ा लतीफा है ये जो कहते हैं ना, इतने बच्चे, इंसानों की आबादी बढ़ रही है तो हमारे पास वसाइल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, या स्पेस कम हो रही है। ये मिंबर पे बैठा हूं, मजाक नहीं कर रहा मैं। जैसे मैंने कहा था ना अदालती खुला कलदम है, लोगों ने कहा मुफ्ती साहब इतने बड़े बड़े दावे कर देते हैं। अदालती खुला पे मैंने जो दावा किया वो इतने कॉन्फिडेंटली, जब मैंने कहा ना ये जो आजकल अदालती खुला चल रहा है वही है, फजूल है, ये तो ना शिया मानते हैं ना, ये तो आसमानी मजाहिब भी नहीं मानते इसको। तमाम आसमानी मजाहिब में तलाक का हक किसके पास है? मर्द के पास है। ईसाइयत में भी, यहूदियत में भी, चेंज कर दिया हो तो एक अलग बात है। शियों के नजर में भी, ये तो जनरल मुशर्रफ से पहले कोर्ट में भी यही था कि डिवोर्स का हक किसके पास है? मर्द के। ये तो अब इंजीनियर अली मिर्जा ने आके ये चेंज किया है इसको, इससे पहले तो सारी दुनिया सब इस पे मुत्तफिक थी। तो ये ऐसे ही थोड़ी मैंने कह दिया इतने कॉन्फिडेंटली। तो इसी तरह मैंने कहा जो तीन तलाक के तीन होती है, इतने कॉन्फिडेंटली कह दिया ना मैंने, तो अभी लोग समझते हैं अभी फेंक दी मुफ्ती साहब ने। और एक और में मैंने जो दावा किया ये आमिलों के बारे में है, वही होते हैं, तो ऐसी थोड़ी फेंक दी है कॉन्फिडेंटली। आदमी मिंबर पर इतना बड़ा दावा थोड़ी करता है, समझते हो? तो इसी तरह एक और है जो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, वो भूल गया। और इसी तरह ये भी है कि ये जो कहते हैं ना आबादी बढ़ने से वसाइल घट रहे हैं, जमीन में जगह कम पड़ रही है, बड़े मसाइल हो जाएंगे, तो ये बहुत बेहतरीन क्या है, हंसने के लिए बहुत अच्छा लतीफा है। जब आपके यूनिवर्सिटी में टीचर ये कहा करें ना देखें हमें कंट्रोल करना है और वसाइल हमारे पास कम है, तो आपने सर ये लतीफा पुराना हो गया, ठीक है कोई नया लतीफा लेकर आए। कोई इनके पास ना कैलकुलेशन है इसकी, कुछ भी नहीं है। इतने वसाइल है ना इस वक्त कायनात में कि आबादी 10 गुना भी बढ़ जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतने वसाइल हैं। छोटी सी मिसाल दे देता हूं आपको, मैंने इधर भिंडी लगाई हुई है, थोड़ी सी भिंडी यहां पे, इतनी सी जगह पे वो भिंडी निकलना शुरू हुई है ना, तोड़ो थोड़े दिन में फिर। तो मैंने कहा यार ये में तो तजर्बा है, आपके पास छोटी सी जमीन हो आप पूरे खानदान की सब्जी उससे पूरी कर सकते हो, तजर्बा करके देख लें आप। छोटी सी जमीन आप ले लो ना, तमीज से आप उसमें गार्डनिंग करो, आपको वहीं की आपके घर के लिए आलू प्याज टमाटर उधर ही का पूरा हो जाएगा। تو زمین تو بہت ابھی زراعت کے قابل خالی پڑی ہوئی ہے، اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ، نہ گوشت کھانے کے لیے کم ہے، ابھی تو سمندر پہ انسان نے صحیح طرح توجہ نہیں دی ہے، خالی ایک سمندر میں اتنی مخلوق ہے نا جو تمہاری خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتی ہے، جبکہ انسان کی باڈی کی نیڈ اتنی ساری چیزیں ہیں ہی نہیں. صحراؤں میں جا کے دیکھو خالی روٹی پہ ہی 100-100 سال نکال دیتے ہیں وہ لوگ. فضول قسم کا بس جو غیروں نے دعویٰ کر دیا دم ہلائی ان کے سامنے. تو یہ بڑی پانی اتنا ہے اتنا کہ سب ڈوب کے مر جائیں اس میں. یہ کہتے ہیں نا پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، یہ لطیفے ہیں، ان پہ ہسا کرو، ٹھیک ہے نا، بہت اچھے اچھے لطیفے ہیں. تو لوگ جو غربت سے مرتے ہیں نا یا بھوک سے مرتے ہیں، وہ ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو کروڑ پتی باپ کے کروڑ پتی گھر ہو، اس میں بھی اگر 9 بچے وہ جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک کو روٹی بھی نہ دیں تو وہ بھی اس بنگلے میں بھی بھوک سے مرے گا وہ. خیر یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے، یہ تو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا ترکا لگاتا رہتا ہوں. تو پتہ ہے وسائل کم نہیں ہے، کم کیا چیز ہے جس کی وجہ سے غربت آتی ہے؟ ان وسائل کو استعمال کرنے والی قوتیں، اور وہ قوت کیا ہے؟ انسان. اس قوت کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مشینیں بھی کون بناتا ہے؟ یعنی قوت ہے نا، تو وہ اس کے پیچھے انسان ہوتا ہے. انسان کا دماغ استعمال ہوتا ہے، وہ مشینیں ایجاد کرتا ہے. انسان کے بازو استعمال ہوتے ہیں، وہ مشینوں کو استعمال کرتا ہے. تو جتنے انسان ہوں گے نا آپ کے پاس، ذہین دماغوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے گا، ایجادات کے چانسز اتنے بڑھ جائیں گے، مزدور اتنے زیادہ ہوں گے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی نہیں دی ہوتی، ان کو اللہ نے مضبوط بازو دیے ہوتے ہیں، وہ گڑے کھود دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی ایسی دی ہوتی ہے کہ وہ صرف کھوپڑی استعمال کرتے ہیں اور وہ لاکھوں آدمیوں کا کام ایک کھوپڑی کر لیتی ہے. تو جب آبادی بڑھتی ہے تو کھوپڑیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، ان کا ریشو، ذہین کھوپڑیاں. اور آبادی بڑھتی ہے تو مزدوروں کا ریشو بھی کیا ہوتا ہے، ہر طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ، تو ترقی تو ہوگی نا. تو اس لیے یہ تو بالکل ہی اس کو دماغ سے نکال دو. خیر تو میں یہ کر رہا تھا، اتنی بڑی اللہ کی کائنات، تو اس میں انسان کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں اور زمین کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں. تو میں یہ سوال اٹھایا تھا میں نے، پھر اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں بھائی کہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ پیغمبر بھی اسی میں آ رہے ہیں، آسمانی کتابیں بھی انسانوں میں بولو نازل ہو رہی ہیں، انہی کے لیے کائنات کو بنایا گیا. پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ یار اتنی بڑی کائنات، 9-9 لاکھ گنا بڑا سورج، پھر سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے اور ستارے، پھر ان ستاروں سے اور بڑے ستارے، پھر یہ تو پہلا آسمان ہے، پھر آگے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا، پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا، پھر چوتھا آسمان کتنا بڑا ہوگا. جس آسمانوں میں پورے پورے 3-3 4-4 آسمان سموئے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے، یہ تو ہماری تصور سے بھی کیا ہے. تبھی ملحد لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو برحق مان لیں تو اس کا مطلب وہ انسان جس کی اوقات کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہے، وہ زمین جس کی اوقات اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کائنات کا بنانے والا اتنی پدی سی مخلوق کو اتنی ویلیو کیوں دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ بھائی اتنی پدی سی مخلوق اور اتنی سی پدی سی زمین پہ. ایک یوں سمجھیں اس کو، میں اس اشکال کو ایک مثال سے آپ کے دماغ میں اتارتا ہوں. آپ آئے میرے پاس، مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے، مفتی صاحب آپ سب سے زیادہ ویلیو اپنے خاندان میں یا اپنے پریوار، کہتے ہیں نا ہندی میں، اپنے پریوار میں آپ سب سے زیادہ ویلیو کس کو دیتے ہیں؟ اب میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، میرے پاس گھر بھی ہے، میرے پاس کپڑے بھی ہیں، پگڑی بھی ہے، اور جو جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، لوازمات سب کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں میں جو ویلیو دیتا ہوں، اتنا سا ایک پتھر اٹھاؤں، اتنا سا ذرہ، وہ میری نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے؟ سب سے زیادہ. تو آپ بولو گے یار اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور یہ ایک میز کے اوپر آپ کے نا گرد کا ایک ذرہ ہے، وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا، اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا گھوم رہا ہے. اس پہ چھوٹا سا کیا گھوم رہا ہے؟ ایک جرسوما جو خوردبین سے نظر آ رہا ہے. کیوں؟ میری نظر میں یہ سب سے زیادہ، اور میں اسی کی خاطر میں نے یہ سارا، یہ پورا جو میرا خاندان اور یہ مرغیاں اور یہ بکرے اور یہ سب چیزیں پالی ہوئی ہیں اور یہ میرا گھر اور یہ سب میں نے اس چھوٹے سے جراثیم کے لیے بنایا ہے میں نے. تو آپ بولیں گے یار کوئی اور لطیفہ سنا دیتے مجھ سے آپ, نیند شاید پوری نہیں ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ, کیا باتیں کر رہے ہو. جب بھی کسی چیز کو ویلیو دی جاتی ہے سب سے پہلے کوئی سائز تو ہونا اس کا, کیا خیال ہے. تو ملحد لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ یہی اعتراض ہے کہ یہ کیا, کیونکہ اگر ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں نا تو اسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کو دیتا ہے بولو, انسان کو. سب سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہا ہے, اور جتنے پلینٹ ہیں نا زمین یعنی اس کائنات میں ان میں سب سے زیادہ ویلیو کس سیارے کو دے رہا ہے بولو, زمین کو. کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں. پہلی آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ کہتے ہیں جو بنایا تمہارے لیے بنایا میں نے. وہی بات ہو گئی نا, میری میز پہ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا معمولی سا, اس کے اوپر ایک چھوٹا سا دو تین جرزوں میں گھوم رہے تھے, یا خوردبین سے دیکھا تو ایک کروڑ تھے. میں کہوں یہ سارا کس کے لیے بنایا, یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے. تو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے بھائی اس میں کیا ہے یار, پھونک مارو اڑ جائیں گے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں یہ زمین کیا ہے, ایک مٹی کے ہزارویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے زمین, اتنی چھوٹی ہے. قرآن پروٹوکول دے رہا ہے سخر لکم, کہ اس زمین پر جو چند جراثیم ہم جیسے گھوم رہے ہیں ایک پھونک فرشتہ لگا دے تو ہم سب کی پھونک نکل جائے, جیسے اقرار الحسن نے پھونک نکال دی. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ, پروٹوکول دیکھو, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں, اللہ کہتے ہیں جمیعاً تمام کا تمام, تاکیدیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے. یعنی ہو سکتا ہے ہم, یہ ایک وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ نے تھوڑا مبالغہ زیادہ کر دیا ہے. اللہ نے کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں تمہارے لیے, تو جو کچھ سے مراد ہوگا دو چار چیزیں. اللہ نے کہا جمیعاً سب کا سب, سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنا دیا میں نے. ارے بھائی, اور عزت جو قرآن کہتا ہے, نام کیا رکھا گیا؟ اشرف المخلوقات, تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دار. اور قرآن کیا پروٹوکول دیتا ہے جو جس سے ہمیں پتا چلتا ہے انسان کو بڑی عزت دی ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے. بنی آدم سے کون مراد ہے؟ انسان مراد ہے. اکرمنا نہیں ہے, کرمنا, باب افعال اکرمنا, ہم نے اکرام کیا. باب تفعیل میں مبالغہ زیادہ ہے, بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نے اس کو پروٹوکول دیا ہے. کہتے ہیں نا تکریم, قابل تکریم ہے آپ, کہتے ہیں نا ایک لفظ ہوتا ہے اکرام, بھائی اکرام کسی کا بھی ہو سکتا ہے, بھائی ان کا ذرا اکرام کریں, آپ نے چائے پاپے بلاد کے پلا دی ان کو, ایسے ہی نہیں خالی. تکریم کا مطلب زیادہ آپ نے ان کو ویلیو دے رہے ہو. تو اللہ نے اکرمنا کا لفظ استعمال نہیں کیا سورہ بنی اسرائیل میں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کو بہت زیادہ ویلیو بولو دی جا رہی ہے. اور ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ جس طرح اللہ نے بتایا. کوئی مخلوق پیدا کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے فرشتوں کا اجلاس بلایا ہو. فرشتوں کا اجلاس بلایا, جس کو پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا. بچ اللہ نے, قرآن کہتا ہے ہم نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو اس طرح کی ہوگی. فرشتوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا, یہ بھائی جو اے اللہ تو اس کی جو صفات بیان کر رہا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں خون بہائے گی. اللہ کہتے ہیں اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس تیسری آیت سے پتا چلا کہ انسان کو کیا دیا جا رہا ہے, بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. چوتھا تو حد ہی ہو گئی بھائی, یہ مخلوق آئی سب سے بعد میں. اکثر ہمیں ایک مخلوق جتنی ملتی ہے نا زمین پہ انسان سے پرانی ملتی ہے, نیا کوئی بھی ایجاد میرے کم از کم ہم نے تو نہیں اپنی دنیا دیکھا کہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے. صحیح ہوگا, پرانی نسل کہیں سے دریافت ہو گئی ہوگی. سب سے لاسٹ میں کون آ رہا ہے؟ انسان آ رہا ہے. ڈارون نے تو پورا ہی وہ کام کر دیا, اس نے کہا یہ آخری وہ ہے, ارتقاء کا آخری مرحلہ ہے. ڈارون مجھے ملا نا میں چھوڑوں گا نہیں اس کو, میں ایسے چند سوال آن کیمرہ پوچھوں گا کہ تو مجھے یہ بتا कि बंदर से अचानक छलांग लगा के कैसे इंसान बन गए। जब बंदर से इंसान बन रहे थे तो बीच की कहां नस्लें किधर गायब हो गई। कुछ ऐसी होती जो पूरी इंसान बन चुकी थी, कुछ ऐसी होती जो 90% इंसान होती। देखो बहुत सारी नस्लें चली है ना, 20 ट्रेनें कराची से पिशावर जा रही हैं, किसी की स्पीड तेज होगी किसी की कम होगी, एक ट्रेन अभी पहुंची एक 5 मिनट बाद एक 5 मिनट बाद, ऐसे होगा ना। अगर ये इत्तेफाक से सारे इर्तिका करते करते इवॉल्व होते होते इंसान बन गए हैं, तो वो इवॉल्व होते 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 कुछ बंदर पूरे बन चुके होते, आगे उनकी नस्लें चलना शुरू, कुछ ऐसे होते बंदरों की जो अभी करीब में होते, कुछ उससे पीछे होते कुछ उससे पीछे होते, क्या ख्याल है। कुछ ऐसे होते जिनकी दुम अभी कम हो चुकी है, पूरी खत्म नहीं हुई है, कुछ ऐसे होते जो पूरी। जब भी कोई काम इत्तेफाक से होता है ना, तो ऐसा नहीं होता टिजिंग करके एकदम से हो जाए वो, कि आदम से पहले के सारे ही गायब हो गए, ऐसा नहीं होता। तो ये भी लतीफे जो अभी मैं बता रहा था ना, लतीफे हैं, तो उन्हीं लतीफों में एक बहुत बड़ा लतीफा क्या है, ये भी है कि हम अंदर से इर्तका करके वजूद में आए हैं। तो अगर इर्तका होता ना, तो बीच में बहुत सारी नस्लें अभी ऐसी होती जो आधी इंसान होती आधी बंदर होती। बिन मानस को कहते हैं आधा इंसान आधे बंदर, तो उसके बीच में भी होती नस्लें, उसके बीच में भी होती। कुछ ऐसे होते यहां बयान में दो चार ऐसे बैठे होते, हम कंफ्यूज होते। आप जैसे होमोसेक्सुअल सेक्सुअलिटी जो लोग कायल है ना, तो कहते हैं हम ना इधर के हैं ना उधर के, हम बीच के हैं। देखो ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं कि वो ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं इसमें औरत वाली अलामतें क्या हैं, ज्यादा हैं। और बास ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि मर्द वाली अलामतें इनमें ज्यादा हैं। बिल्कुल बीच के खरबों में कोई, लाखों में कोई एक होता है जिसके बारे में फैसला करना मुश्किल होता है कि ये इधर है, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। वो ज्यादातर यही होते हैं, कुछ इधर कुछ उधर। तो अगर ये इर्तका का नजरिया ठीक होता ना, तो यहां अभी लोग बैठे हुए होते मुख्तलिफ किस्म के। कुछ ऐसे होते जो पूरे क्या होते इंसान, कुछ ऐसे होते जो पूरे बंदर होते जो बयान में आते ही नहीं, जो कहते हम हमारे लिए बयान हो ही नहीं रहा। कुछ ऐसे होते जो थोड़े थोड़े नस्लें होती जो अभी इंसान, जिन्होंने 1,00,000 साल के बाद जाके इंसान बनना है, और 1,00,000 साल पहले वो बंदर थे, अभी वो बीच के रास्ते में है। तो वो आधी बात मेरी उनकी समझ में आ रही होती, आधी उनकी समझ में, भाई दिमाग ने भी तो डॉक्टर कहते हैं ना इर्तिका किया है, एकदम से थोड़ी इतना जहीन बन गया, तो बीच के दिमाग एकदम शॉर्ट क्यों हो गए। उस पर कहते हैं कोई बड़ा डिजास्टर हुआ है, कोई हमला हुआ है, कोई धमाका हुआ है जिससे सारे ही मर गए, कोई जंग हुई है। ऐसा नहीं होता भाई, जंगें इंसानों में हुई है तो कोई कौम पूरी खत्म नहीं हुई अब तक किसी जंग में, कुछ ना कुछ दो चार बची जाते हैं उसके, जो फिर दूसरी कौम से क्रॉस ब्रीडिंग करके निकल जाते हैं वो, तो ये कैसे एकदम खत्म हो गए। तो कुछ बयानात में लोग बैठे हुए होते, कुछ पूरे वसीम भाई होते, कुछ पूरे सत्तार भाई होते, कुछ पूरे बिन मानस जैसे होते, वो बयान में आते ही नहीं, जाहिर है उनके लिए बयान हो ही नहीं रहा। कुछ ऐसे होते जो मेरा बयान आधा समझ रहे होते, आधा नहीं, आधा समझ इसलिए रहे होते कि आधे इंसान बन चुके हैं वो, आधा दिमाग उनका जहीन बन चुका है, आधा बयान इसलिए नहीं समझ रहे होते कि आधे वो अभी बंदर ही हैं। कुछ ऐसे होते 75% इंसान होते और 25% वो क्या होते, बंदर होते। ये होना चाहिए था, ये नहीं है, इसका मतलब ये शुरू से ही फेंकी गई है बहुत लंबी, तो ये नहीं हुआ इवॉल्व। और बात ये है कि पहली दफा कैसे बन गया, ये सेल वजूद में कैसे आ गया, वो तो खैर ये इसमें मैं कई दफा बयान कर चुका हूं। तो अल्लाह ताला ने आदम को पैदा करके जो प्रोटोकॉल दिया है ना, उफ इतना प्रोटोकॉल किसी मखलूक को नहीं। एक तो सबसे लास्ट में लाया जा रहा है, मेहमान खुसूसी अक्सर आखिर में आते हैं, और बाज लोग लेट ही इसलिए होते हैं अपनी वैल्यू जिताने के लिए। प्रोग्राम में उनको 8 बजे बुलाया था, 10:45 बजे पहुंच रहे होते हैं ये बताने के लिए कि हम बहुत मसरूफ आदमी हैं, तो ये कोई ये बेवकूफी की बात है। तो लास्ट में आ रहे होते हैं, स्टेज पे लाया जाता है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने सारी मखलूक पैदा कर दी, सूरज चांद सितारों का निजाम, पूरा एक मुनज्जम निजाम सिस्टम वजूद में आ गया, सिस्टम नहीं सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ना हमारे मुल्क में जो चल रहा है, अगर निजाम कायनात में भी सिस्टम चल रहा होता तो चलता ये सिस्टम कब से बर्बाद हो चुका होता। तो अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में किसको पैदा किया, आदम को, ये भी इज्जत दी है। फिर कितना प्रोटोकॉल दिया, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ سب ہمیں عزت دی جا رہی ہے. یہ میں پتہ ہے کیوں یہ سوال کو اتنا آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں اور پھر اس کے جواب کو اتنا فوکس کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اپنی ویلیو سمجھ میں آئے. اتنی عظیم مخلوق فوش فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی, اتنی عظیم مخلوق شراب اور کباب کے لیے پیدا نہیں کی جاتی, اتنی عظیم مخلوق عیاشی کے لیے پیدا کرنا مقصد نہیں تھا, اتنی عظیم مخلوق کھانے پینے اور غل غپاڑوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں سوال کو نا آپ کے دماغوں میں اچھی طرح سے بٹھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا فرشتوں کو, اس میں سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے, تو اللہ نے سب سے افضل مخلوق کو حکم دیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آدم اور اس کی اولاد, فرشتے ہو. تبھی تو شیطان جو ہے نا اکڑ گیا تھا کہ یہ کیا بھائی. شیطان نے وہی اعتراض کیا جو ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی زمین پہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول, جن کے پاس تو پاور زیادہ ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ جنات جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے تھے. تو اس کو یہی تو غصہ آیا کہ بھائی یہ میرے سامنے خلقتہ من صلصال من حمی مسنون. اے اللہ تو نے, اچھا سائز میں بھی انسان بہت چھوٹا, اور جس چیز سے پیدا کیا جا رہا ہے نا وہ بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہے یا کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جا رہا ہے. سڑا ہوا گارا, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ایسا گارا تھا جس میں سڑان پیدا ہوئی ہے, جو آدم علیہ السلام کے بننے کا جو پروسیس تھا نا, جو جس مٹی سے آدم کو بنایا جا رہا تھا اس میں بھی بدبو پیدا ہوئی ہے. جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, جب ادھورا ہوتا ہے تو کیا خوشبودار ہوتا ہے وہ؟ جب حمل ضائع ہو جائے نا بچے میں بہت شدید بدبو ہوتی ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا اگر پریگنینسی شروع کے دنوں میں ضائع ہو جائے نا, شدید بدبودار چیز ہوتی ہے وہ. تو شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا, من صلصال من حمئ مسنون, بھئی یہ اسمیل والی مٹی جس کو سڑایا گیا ہے اس سے کیا بنایا جا رہا ہے؟ یعنی جس مادے سے بنایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی مشک و عنبر نہیں ہے, اور انسان کی بھی پیدائش دیکھ لو جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے, منی کے قطرے سے جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, ایسا ناپاک. اور پھر خون سے بنایا جاتا ہے, یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ گندی اور ناپاک ہیں. تو جو ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, اس سے بڑا اعتراض تو شیطان نے کیا تھا کہ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے یہ اس چیز سے بنایا جا رہا ہے اور میں کیا کروں, اس کو سجدہ کروں. تو میرے بھائی وہ سوال اور, لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا پروٹوکول دیا کہ میں نے, اور پھر ایک پروٹوکول تو یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا, دوسرا یہ کہ جس نے سجدے سے انکار کیا نا اس کی ایسی کی تیسی کر دی. ایک الگ سے پروٹوکول ہے انسان کو کہ سب کو کرنا ہے, جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں میں, آپشنل نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے. شیطان نے کہا نہیں, تو اللہ نے کیا کہا, چلو تمہاری مرضی, چلو بھائی. یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کو تجھے سجدہ کرنا ہے, نہیں کرے گا دربار سے نکل جا, دفع ہو جا یہاں سے. تبھی تو تیش میں آیا وہ اب تک, اور سسٹم کروا دیا ہمارے ملک میں اس نے. یہ سارے جو سسٹم چل رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اصل؟ اصل تو وہی ہے نا. تو اتنا پروٹوکول, اور پھر اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں. پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے, کس میں؟ انسانوں میں. کتنے بڑے بڑے پیغمبر بھیجے انسانوں کو اتنا فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ٹینشنوں میں ڈالا گیا اپنے کلیم کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انتہائی محبوب, ان کو کتنی پریشانیوں میں میری اور آپ کی خاطر ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کروایا گیا, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, سارے پیغمبروں کو تانے ملے, لوط علیہ السلام. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے, نہیں اس انسان کو نہیں ایسے لاوارث چھوڑوں گا, اس کو سمجھاؤ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. بھائی اتنی عزت اللہ کیوں دے رہا ہے؟ نہیں آتا تو نہ آئے. آپ کو جس بچے سے محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہو نا یہ ٹھیک ہو جائے, جس بچے سے محبت نہیں ہو آپ کہتے ہیں, جیسے گوروں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جا, ٹھیک ہے نہیں بن جا तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। चर्स पी लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी लाइफ है, एंजॉय करो, उनको ज्यादा टेंशन नहीं होती। रिलेशन का इतने मजबूत नहीं है ना जितने हमारे यहां है। तो भाई अब क्या है, तो उसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला ने इतना प्रोटोकॉल पता है क्यों दिया है? और अच्छा, ये इतराज अल्लाह ने भी उठाया है, कल्ला इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून। अल्लाह कहते हैं इंसान अगर ये समझता है कि ये अपनी जात के एतबार से, अपने मादे के एतबार से बहुत इज्जत वाला है, तो ना 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 ना, हरगिज ऐसा नहीं है। हमें मालूम है हमने इंसान को किस चीज से बनाया है, एक गलीज पानी से, सड़े हुए पानी से हमने इसको बनाया है, और मां के पेट में भी हैज के गंदे खून से इंसान की परवरिश होती है। तो अल्लाह कहते हैं ये इस मादे के बेस पे कभी भी ये अपनी बर्तरी दूसरी मखलूक पे साबित नहीं कर सकता। तो भाई पता है क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया? इस खोपड़ी की वजह से। ये जो खोपड़ी, हसन निसार ने एक बड़ा जबरदस्त कल बयान दिया, हसन निसार की बातों से अक्सर मैं इख्तलाफ करता हूं, लेकिन उसकी जो वर्डिंग है ना, बड़ा दफा बड़ी खानदानी होती है। उसने कहा कि जितने भी धड़ जिनके ऊपर खोपड़ी रखी है ना, जरूरी नहीं कि उसमें दिमाग भी हो। ठीक है, एक सियासतदान पे इतराज किया था कि जितने भी धड़ जिनके ऊपर खोपड़ी हो, तो जरूरी नहीं कि, यानी हमें नजर तो आ रहा होता है धड़ के ऊपर सर रखा हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि सर के अंदर दिमाग भी हो। बड़ी ये जो सहाफी लोग होते हैं ना, ये लिख लिख के, बोल बोल के, इनको बड़ा एक जबान पे बड़ा उबूर हासिल हो जाता है। तो मुझे किसी ने क्लिप भेजा, जब उसने कहा ना, हर वो धड़ जिसके ऊपर खोपड़ी रखी है, तो ये जरूरी नहीं है कि इस खोपड़ी के अंदर दिमाग भी हो। तो और वाकई सही बात है। तो इंसान को जो इतना प्रोटोकॉल दिया गया, वजह उसकी यह है कि सातवें आसमान से लेके तहत सरा तक, जमीन के आखिरी मरकज तक, ये वाली खोपड़ी अल्लाह ने किसी मखलूक को नहीं दी है। इस खोपड़ी की बेस पर इंसान को फजीलत है, जिसको अल्लाह ने इल्म से ताबीर किया है। इल्म जानने को कहते हैं, जानने की सलाहियत इंसान में है, दूसरी मखलूकात में इस दर्जे की सलाहियत नहीं है जिस दर्जे की इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी है। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? देखो, कुछ ना कुछ इल्म जानवरों के पास भी होता है, शहद की मक्खी के पास भी एक इल्म है, मुर्गियों के पास भी एक इल्म है, शेर के पास भी एक इल्म है, मच्छर के पास तो ऐसा मेडिकल साइंस का इल्म है ना, वो तो पहले बैठ के, पहले क्या करता है, एक टीका लगाएगा, सुन करेगा उस जगह को, ताकि उससे बड़ा जब टीका लगे तो बंदे को पता ही ना चले। उसको पता है अगर मैंने डायरेक्ट खून चूसना शुरू कर दिया तो ये इंसान मेरा खून पहले चूस लेगा, क्योंकि इतनी जोर से इंजेक्शन घोपता है वो, सिरिंज दाखिल करता है, तो ये उसको पता है कि ये मुझे रख के चमाट लगाएगा, तो पहले वो एक केमिकल छोड़ता है उस जगह को, सुन कर देता है ताकि चीख ना मारे, इसको पता ही ना चले। फिर उसके बाद क्या करता है, इंजेक्शन लगा के खून चूसता है वो, कितनी नॉलेज है या नहीं है उसके पास। फिर वो जब खून चूस के मोटा कुप्पा हो जाता है, उड़ जाता है, उड़ने के बाद हमें खुजली होती है, वो भी उसकी सुई की नहीं होती, वो जो केमिकल उसने छोड़ा होता है ना सुन करने वाला, उसकी खुजली हो रही होती है, हमें खारिश हो रही होती है। कितनी जबरदस्त नॉलेज दी ना अल्लाह ने मच्छर को। तो हर मखलूक को अल्लाह ने खास किस्म की नॉलेज दी है, लेकिन इंसान को अल्लाह ने जो दिमाग दिया है, जिसमें सीखने का जो उसकी जो सलाहियत है, तभी तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की जो फजीलत शैतान फरिश्तों पे बयान की, वो क्या कि मैंने इसको जो इल्म दिया है वो तुम्हें नहीं दिया। वह अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, इसमें ये चीजों की हकीकत और माहियत को जानने की सलाहियत है, तुम्हारे अंदर ये सलाहियत नहीं है। तो उसका, उससे इंसान की फजीलत कैसे साबित हो गई? फजीलत ऐसे साबित हो गई कि अब ये अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करेगा, फिर ये खोपड़ी इस्तेमाल करके सही और गलत का फैसला करेगा, अपने इख्तियार से सही पे चलेगा, अपने इख्तियार से गलत पे चलेगा, कुछ ख्वाहिशात को खुदा बना लेंगे, कुछ अकल इस्तेमाल करेंगे और ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, कहेंगे भाई ये ख्वाहिशात, जायज ख्वाहिशात पूरी करो, हराम की तरफ मत जाओ। देखो, फरिश्तों को भी अल्लाह ने अकल दी है, लेकिन फरिश्तों में अल्लाह ने ख्वाहिशात नहीं रखी, तभी फरिश्तों की आजमाइश नहीं है, और इस तरह से सीखने की उनमें सलाहियत भी नहीं रखी जैसी इंसान में रखी है, तो उनमें ख्वाहिशात ही नहीं है। अल्लाह ने उनको जो हुक्म दे दिया ना, वो उस हुक्म पर चलते चले जाते। कोई फरिश्ता अगर नमाज पढ़ रहा है तो नमाज पढ़ता रहेगा, कभी उसकी बीवी का फोन नहीं आएगा कि कुछ और भी कर लो, है भाई? कोई उसको पीछे से उसकी वाइफ तंग नहीं करेगी कि भाई अंडे लेते आओ, दही लेते आओ एक पाव जब घर आओगे, हम जब नमाज की नीयत बांधते हैं तो एकदम फोन अगर साइलेंट पे किया हो तो वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। आदमी को टेंशन होती है पता नहीं क्या हो गया, फिर फोन उठा के देखा तो घर से मैसेज आया हुआ होता है, फलां को बोलो ये ले आए या ये ले आओ। 20 किस्म के मसाइल इंसान के साथ क्यों लगे हैं? इंसान को बहुत सारी चीजों की जरूरतें हैं, कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, ख्वाहिश है, तो वो ख्वाहिशात और जरूरतों के जाल में बंद है। उसके बाद वो अकल इस्तेमाल करता है कि ये लीगल है और ये इलीगल है, ये सही है और ये गलत है। ये क्वालिटी, ये इस टाइप का दिमाग इंसान के अलावा किसी और मखलूक के पास नहीं है। तो इंसान के और जमीन के साइज को ना देखो, इस जमीन को भी फजीलत मिली इंसान की वजह से। असल जो ये जो दिमाग है ना, जो अल्लाह ने खोपड़ी में छोटा सा दिमाग दिया है, ये खोपड़ी अल्लाह ने, कभी फरिश्ते का बयान सुना आपने मिंबर पे बैठ के बयान कर रहा हो, या शेर का, चीते का, या हाथी का, बैल का? एक एथियस्ट ने सवाल किया था कि ये इंसान तो इतना छोटा सा है और इसको इतनी मजहब इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? तो मैंने उसका जवाब दिया था, अगर साइज को देखना तो फिर बैल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। फिर उसकी इज्जत इंसान से ज्यादा होनी चाहिए, क्या ख्याल है भाई? फिर उसको ज़बह करके खाते क्यों हो तुम? एथियस्ट लोग भी खाते हैं ना गाय का गोश्त, फिर तो बैल को चाहिए इंसानों को ज़बह करके खाए वो। अगर साइज की बेस पर, किसी के हुजम की बेस पर हमने मखलूक को फजीलत देनी है तो गेंडे, गधे और घोड़े वो इस दुनिया में ज्यादा फजीलत वाले होने चाहिए। आप ये कह सकते हैं वो भी तो इस कायनात में बहुत छोटे से हैं। भाई छोटे से हमसे तो बड़े हैं ना कम से कम। तो अगर साइज के हिसाब से हमने किसी मखलूक को फजीलत देनी है तो इंसान से ज्यादा फजीलत गधे और घोड़े और बेल मछली की सबसे ज्यादा फजीलत होनी चाहिए जमीन में। कि सबसे बड़ा साइज किसका है? बेल मछली का एक दांत इंसान के बराबर होता है। यहां सैंड स्पिट पे एक बेल मछली पकड़ी गई थी हमारे बचपन में, तो उसमें बंदे घुसे हुए थे, मुंह के अंदर 8-10 बंदे आ गए थे उसके, आराम से मर चुकी थी। शुक्र है अगर जिंदा होती तो फिर वो अब तक बेल मछली उसको कबाब बना के खा चुकी होती। तो इतनी बड़ी बड़ी मखलूक, लेकिन इंसान को फजीलत किस बेस पे दी जा रही है? दिमाग की बेस। तो मेरे भाई ये सारा खेल किसका है? अकल और ख्वाहिशात। अकल और ख्वाहिशात भी आएंगी, फरिश्तों में ख्वाहिशात नहीं आ रही होती। आपकी ख्वाहिश कह रही होगी ये कर लो वो कर लो, सिस्टम के तहत फला को बना दो, फला को गिरा दो, और फला भी सारे ही एक जैसे हैं इस सिस्टम में जितने हैं, ये तो सभी एक जैसे चल रहे हैं, किसी एक को आप थोड़ी मलामत कर सकते हो। तो फला को गिरा दो, फला को, ये पीछे क्या है? कुछ मुखलिस होते हैं, कुछ अपनी ख्वाहिशात को के गुलाम बने हुए होते हैं। ऊपर से नीचे हर तबके में अच्छे भी और बुरे भी हमेशा मौजूद रहेंगे, और उन बुरों से कंपेयर किया जाएगा तो पता चलेगा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन। अच्छों से कंपेयर करेंगे, मैंने बताया ना नजरिया इजाफा था ना आइंस्टाइन का, वो हर जगह इंप्लीमेंट होता है उसका, हर जगह वो, जब बुराई को कंपेयर करेंगे अच्छाई से तो पता चलेगा अच्छाई किसे कहते हैं, अच्छाई को कंपेयर करेंगे बुराई से तो पता चलेगा बुराई किसे कहते हैं। तभी कुरान दोनों को साथ साथ लेके चलता है। आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक के वक्त ही अल्लाह ने बता दिया था कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। आदम से गलती हुई तोबा कर ली, शैतान से गलती हुई तोबा नहीं की, कंपेयर करके बता दिया कि भाई गलती करने से बुरे नहीं हो जाते, गलती करके उस गलती पर डटने से क्या होगे? बुरे होगे। वो कंपेयर किया, मुकाबला किया, गलती तो किसी से भी हो सकती है भाई। तो मेरे भाई जो अल्लाह ने मुझे और आपको दिमाग दिया है ना, और जो ख्वाहिशात दिए हैं, तो अब अल्लाह की नजर में अच्छा वो बनेगा जो इन ख्वाहिशात को अपनी अकल के नीचे रखेगा। आपके दिल चाहता है बहन को विरासत ना दे, अकल कहती है कि ये क्या है गलत, हड़प कर जाए तो जिंदगी बन जाती है बहुत से लोगों की। अकल क्या कहती है? ना 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 ना, ये क्या है भाई गलत। तो अब अल्लाह देखते हैं कि मेरा ये जो मखलूक है ना, ये जब अच्छे रास्ते को इख्तियार करेगी तो इसका अच्छा बनना ऐसा नहीं है जैसे फरिश्तों का अच्छा बनना। इसका अच्छा बनना में अपने इरादे और अकल का दखल है, लिहाजा ये अच्छा बनेगी तो फिर बात बनेगी। देखो आपके मातहतों में जो बासलाहियत लोग होते हैं ना, आप चाहते हो इनको फोकस किया जाए। जो बासलाहियत लोग नहीं होते आपकी नजर में उनकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। تو صلاحیت والا عقل کے لحاظ سے انسان ہے اس کائنات میں، اس لیے پوری کائنات میں سب سے زیادہ ویلیو اللہ کس کو دے رہے ہیں؟ انسان کو دے رہے ہیں. اب اللہ تو ویلیو جب تک آخرت قائم نہیں ہوتی سب کو یکساں ویلیو دے رہے ہیں، سب کو برابر ویلیو دے رہے ہیں. تبھی اللہ کی نظر میں ہدایت پر آنے میں، کالے گورے میں، مالدار اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے پیغمبروں کو کہا کہ آپ نے جب دعوت دینی ہے تو مالدار اور غریب کا، سردار اور غلام کا فرق نہیں کرنا، یہ فرق نہیں کرنا. پیغمبروں پر سب سے بڑا اعتراض ہی ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس میں تو مالدار غریب لوگ بیٹھتے ہیں، ہم مالداروں کی عزت خراب ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے پر. تو اللہ نے پیغمبروں کو کیا کہا کہ نہ نہ نہ، ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیونکہ آپ نے نکال دیا تو اس کا مطلب اللہ بھی کیا کر رہا ہے، وہ امیر غریب کا فرق کر رہا ہے، بناتا خود امیر غریب ہے اور پھر خود ہی فرق کر رہا ہے. تو بھائی یہ تو دولت تو اللہ کی دین ہے، اس میں کسی کی فضیلت کی کیا بات ہے؟ تو انسان کو اللہ نے عقل دی، انسان اب خواہشات کا غلام بنے گا نا، تو میرے بھائی آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی 2% کی ویلیو نہیں. اللہ کہتے ہیں تو اس امتحان میں ناکام. اچھا یہ بھی ایک بات ہے، اللہ نے جب عزت، دیکھو بے عزتی ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو. یہ میں کئی بار بیان میں مثالوں سے سمجھا چکا ہوں، بہت سے لوگوں کو میں نے یہ مثال دی نا کہ عزت، آپ کو بےزتی فیل ہو رہی ہے نا تو عزت ختم کر دو اپنی، اس سے بےزتی آپ کی فیل ہونا کیا ہو جائے گی. گھر میں ابا سے صبح شام تانے مل رہے ہیں نا ایک آدمی کو، تو کہہ رہے میں بہت مجھے محسوس ہوتی ہے بےزتی. تو میں نے کہا جب کئی دن تک ابا سے تانے سنتے رہو گے تو آپ کی عزت کا گراف اتنا نیچے آ چکا ہوگا کہ بےزتی محسوس ہونے کا گراف بھی اسی حساب سے نیچے آ چکا ہوگا. تو یہ بھی ایک پیکج ہے خودکشی سے بچنے کا. بعض لوگ خودکشی کے ارادے سے آتے ہیں میرے پاس کہ میں تو اب خودکشی کر رہا ہوں کیونکہ ابا کی طرف سے تانے اتنے، بے روزگاری کے اور یہ وہ. تو میں نے کہا اس میں خودکشی کا کیا ہے بھائی، تانے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے بےزتی بہت ہوتی ہے گھر میں ہر وقت. تو میں نے کہا بےزتی تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے، انسان بےزتی کا عادی ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی ابھی فیل ہو رہی ہے ایک مہینے بعد اتنی فیل نہیں ہو رہی، اس لیے ابھی ایک مہینے خودکشی کو ڈیلے کر دو، پھر میرے پاس آنا، پھر میں ایک مہینے کا پیکج اور دوں گا تو اس کے بعد انجوائے کرو گے اس کو. تو لیکن اب ہوتا کیا ہے، خوب سمجھو کہ اللہ تعالی دنیا میں جس مخلوق کو عزت دی جاتی ہے نا، اگر وہ اپنے عزت والے کام کرنا چھوڑ دے تو بے عزتی بھی کس کی ہوتی ہے؟ ہمیشہ عزت دار لوگوں کی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالی نے جہاں انسان کے لیے جنت بنائی ہے نا، وہی جہنم بھی کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے بنائی ہے اللہ نے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے، ایک طرف قرآن انسانوں کے فضائل بیان کرتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی. ایک طرف قرآن کہتا ہے ہم نے بنی آدم کو مسجود ملائکہ، فرشتوں کا مسجود بنایا. ایک طرف قرآن کہتا ہے ہم نے جو ہے ساری کائنات مسخر کر دی بنی آدم کے لیے. اتنی ایک طرف اللہ کہتا ہے اولائک کل انعام، یہ انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. ارے بھائی اللہ ایک طرف تو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے یہ گدھے گھوڑے سے بھی کیا ہیں، بدتر ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب عزت بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہوتے جو گدھے گھوڑوں پہ سوٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ کا مقام گدھے گھوڑوں جیسا نہیں ہوتا بلکہ گدھے گھوڑوں سے کم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ تو گدھا گھوڑا ہے، وہ تو وہ کام کرے گا جو گدھے گھوڑوں کے کام ہوتے ہیں. تم تو وہ تھوڑی ہو، تم تو مسجود ملائکہ ہو، تمہیں تو اللہ نے ذہانت دی، عقل دی ہے، تم وہ کام کیوں کر رہے ہو؟ لہذا اللہ کہتے ہیں انسان یا تو اشرف المخلوقات ہے اللہ کی نظر میں، یا احقر المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ میں اللہ نے یہی مضمون بیان کیا، فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. کیا عجیب قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں. دیکھو فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. عجیب بات ہے یار، کھانے پینے کی چیزوں کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لقد وطور سینین، اور طور سینین جو کوہ طور ہے نا مصر میں جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ہم کلام ہوئے تھے، کوہ طور کی قسم. اب کوئی جس کو قرآن نہیں آتا نا وہ کہے گا یار یہ اللہ کا کلام ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور پہاڑ کی قسم. اور قسمیں اٹھا کے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے زیادہ عزت دار اس کائنات میں کون ہے؟ انسان ہے. انجیر زیتون کا اس سے کیا تعلق ہے کہ انسان کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے؟ کوئی تک بن رہا ہے بھائی؟ بتا دو اگر نہیں سمجھ آ رہا. بھائی یہ بظاہر تو بے رب کلام ہے نا, انجیر کی قسم. بھائی انجیر زیتون تو کھانے کی چیزیں ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کولڈ ڈرنک کی قسم, چینی کی قسم ہے بھائی, ٹماٹر کی قسم. اگلا بولے گا ٹماٹر کی قسم سے کیا ثابت کر رہا ہے کہ ٹماٹر کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے. اگلا کہے گا یار کیا ٹماٹر کی قسم, کھانے کی ایک چیز ہے. ٹماٹر ہو یا انجیر ہو یا زیتون ہو یا برگر ہو, یہ سب کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں. اور پھر اس قسم کا کوئی مناسبت ہی نہیں بنتی کہ انسان بڑی عزت دار ہے. تو کیا مطلب ٹماٹر پیدا کیا اس سے پتہ چلتا ہے انسان بڑا عزت دار ہے؟ نہ. اس میں کیا ربط اللہ نے, یہی مضمون جو میں اتنی دیر سے تقریر کر رہا ہوں نا, یہی اللہ نے بیان کیا. اس میں اللہ کہتے ہیں قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. کیا مطلب؟ ان دو چیزوں کو دیکھ لو, پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کے لیے یہ دو قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں وہ چھوٹا, وہ کم ویلیو والا نہیں ہے. کیونکہ انجیر اور زیتون انسانی خوراک میں غذائیت کے معیار پہ اعلیٰ ترین خوراکیں ہیں. یہ زیتون کا تیل ہی پہ کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. زیتون کا تیل ہے نا, بھی میں اس کے فضائل بیان کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. زیتون کے تیل میں دھواں کم ہوتا ہے جب آپ اس کو جلاتے ہیں, اس کی آگ میں شفافیت بہت. جب بھی آپ کوئی چراغ کسی بھی تیل سے جلاؤ تو روشنی تو ملتی ہے, دھواں بھی ملتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا. لیکن زیتون کے تیل میں دھواں کیا ہے؟ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر اس کا دھواں تکلیف دہ دھواں نہیں ہے. پھر اس کی جو لائٹ ہے وہ بہت شفاف لائٹ ہوتی ہے. پھر زیتون کا تیل آپ جو استعمال کرتے ہو, اکثر تیل کولیسٹرول کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتے ہیں, آپ میں اس کو موٹاپا لے کر آتے ہیں. زیتون میں فیٹ نہیں ہے. تو یہ تو اس پہ تو پوری پوری اب میں کیا تقریریں کروں. دنیا کا سب سے بہترین آئل جو سمجھا جاتا ہے نا اس وقت, وہ کون سا سمجھا جاتا ہے؟ اور آپ ان قوموں کو دیکھو جن کی صبح و شام خوراک میں اولیو آئل شامل ہے, آپ ان کی صحتیں اور ان کے کلر کو دیکھو. آپ جا کے ایسا ان کے چہرے چمکدار اور شفاف ہو جاتے ہیں نا. ہم لوگ تو پراٹھوں کے ڈسے میں ہیں نا. اب آپ زیتون پی کے وہ کلر نہیں لا سکتے جو شام میں اور فلسطین میں لوگوں کا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ سمجھے کہ اچھا ہم زیتون, وہ ہوگا تھوڑا سا, تھوڑے سے دو چار دبے شاید کم ہو جائیں, باقی وہ تو بچپن سے ان کی تو جینز میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے نا. ورنہ جو قومیں زیتون کھاتی آ رہی ہیں نا آئل میں, آپ ان کے جو ہے نا وہ ان کی صحتیں دیکھو, آپ ان کی خوبصورتی دیکھو, آپ حیران ہو جاؤ گے. تو اس میں بڑی شفافیت ہے. اور دوسری چیز ہے انجیر. انجیر کے اپنے فضائل ہیں. اس پہ بھی پوری پوری کتابیں آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں, ڈاکٹروں سے پوچھ سکتے ہیں انجیر کا بیج کیسا ہوتا ہے, اس کے الگ فائدے ہیں, اس میں جو کارب ہے وہ کس ٹائپ کا کارب ہے, جو اس میں نشاستہ ہے نا وہ کس نشاستے کی بھی تو کتنی قسمیں ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا بعض طبیبوں میں نے لکھا ہے کہ اللہ نے انجیر اور زیتون کا اکٹھا ذکر کیا نا, آپ انجیر کو زیتون میں بھگو کے کھائیں آپ, تو یہ کمبینیشن ہے. تو اللہ نے دو مادی چیزوں کا ذکر کیا, وتینی و زیتون, جو کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ انسان کے لیے. یہ انسان کی مادی ترقی کے لیے بنائی گئی ہیں. ایسا نہیں ہوگا انجیر کھانے سے آپ اللہ کے بہت محبوب بن جاؤ گے. اس کا مادی زندگی سے تعلق ہے, روحانی زندگی سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے کوہ طور. کوہ طور انسان کی روحانی زندگی کے لیے, کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے ہدایت دی تھی تورات کی شکل میں, تاکہ انسان روحانی لحاظ سے بھی صحیح ٹریک پر چلیں. انسان کو دو ہی گائیڈنس کی ضرورت ہے, مادی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے, جس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے اس کی خوراک ٹھیک ہو جائے. کیونکہ مادی زندگی میں سب سے پہلے آپ کی کیا ہے؟ باڈی. بھائی آپ کی صحت اچھی ہے, بے شک آپ جہازوں میں سفر نہ کرو, جہاز نہ بھی ایجاد ہوتے صحت اچھی ہوتی, زیادہ زندگی اچھی ہوتی. آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ کے پاس دولت نہ بھی ہو, آپ زیادہ کامیاب لائف گزار سکتے ہو. سب سے پہلے جس چیز کو مادی زندگی میں فوکس کیا جاتا ہے وہ کون سی ہے؟ عقل مند سارے یہی کہتے ہیں نا, سب سے پہلے صحت کو فوکس کرو, گاڑیوں بنگلوں کو بعد میں. آپ کی ٹی بی کے مریض ہو اور آپ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہو ہوائی جہاز میں, تو کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ میں بھی یہی کا باتیں کر رہا ہوں تو یار, پیسہ آئے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی باڈی پہ لگاؤ, صحت صحیح کرو. صحت صحیح ہے نا, منجی پہ بھی آپ کی زندگی بالو سے گزرے گی, بھینسوں کے باڑے میں بھی اچھی زندگی گزرے گی. صحت صحیح نہیں ہے تو ہزار آز کے گز کے بنگلوں میں اور جاپان اور امریکہ میں بھی آپ ٹینشن میں ہو گئے. تو اللہ نے انسانی صحت کے لیے جو سب سے مفید غذائیں تھیں, جن میں اللہ نے زیتون اور انجیر کا تذکرہ کیا, اور پھر اللہ نے وطور سینین, کوہ طور کا جو روحانی زندگی کا کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بلا کے تورات دی تھی. اللہ نے براہ راست اللہ ہم کلام ہوئے تھے, جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ انسان روحانی اعتبار سے صحیح کیسے ہو سکتا ہے. زنا سے بچنا ہے, ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے, سود سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, رشتہ داری کو جوڑنا ہے توڑنا نہیں ہے, معاہدوں کو پورا کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو مادی حساب سے بھی صحیح ٹریک پر انسان جب چلے گا اور روحانی حساب سے بھی. اور تیسری وہاد البلد الامین, یہ آیت میں مجھ سے چھوٹ گئی تھی, وہاد البلد الامین, اور اس مکہ جو امن والا شہر ہے اللہ نے اس کی بھی قسم اٹھائی, کیونکہ مکہ بھی وحی کا کیا ہے, مرکز ہے. دو ایسی جگہیں دنیا میں خاندانی ہیں جہاں جس شان سے وحی نازل ہوئی ہے, تیسری جگہ اس شان سے وحی نازل نہیں, ایک مکہ میں قرآن نازل ہوا, قرآن کا زیادہ تر حصہ, اور ایک کوہ طور پہ جہاں اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. تو دو اللہ نے مادی نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کی مادی زندگی کو ٹھیک کرنے میں معاون اور مددگار بنتی ہیں, اور دو وہ پلیسز کا, جو جگہوں کا ذکر کیا جہاں وحی آئی ہے, جس وحی نے انسان کی روحانی زندگی کو ٹھیک کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ چار چیزیں دیکھ لو تو پتا چل جائے گا کہ واقعی ہم نے انسان کو بڑا ہی خاندانی بنایا ہے, جس کے لیے غذائیں انجیر اور زیتون پیدا کی جا رہی ہیں, اور جس کی ہدایت کے لیے مکہ اور کوہ طور پر انتظام کیا جا رہا ہے. یہ پروٹوکول کسی اور مخلوق کو نہیں دیا جا رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفلا سافلین. اللہ کہتے ہیں بنایا تو ہم نے بڑا معزز تھا, لیکن پھر ہم نے ہی کیا کیا, انسانوں کو سب سے بدترین مقام پہ لے گئے. ہم لے گئے کا مطلب کیا ہے, یعنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے. بنایا تو اشرف المخلوقات, جس کے لیے غذاؤں میں انجیر اور زیتون پیدا کی. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ہم اپنی غذاؤں کو ٹھیک کر لیں. اللہ تو قسمیں اٹھا رہے ہیں انجیر اور زیتون کی, اور ہم اللہ نے قسمیں اٹھائیں. تو اللہ قسمیں اٹھا کے بھی تو بتا رہے ہیں نا کہ یار یہ چیزیں کھایا کرو, یہ چیزیں ہیں یہ جو تمہارے لیے میں نے پیدا کی ہیں. تم آ گئے برگر پہ, تم آ گئے یار غیر مسلموں سے نا, جو انگریز ہیں, غیر مسلم میں خاص طور پہ انگریز. دیکھو ترقی یہ اگر انگریز نہ بھی کرتے نا, مسلمان کر لیتے. ترقی ایک نیچرل ہے, ترقی ہر قوم آہستہ آہستہ انسان آگے ہی جاتا ہے. یہ تو جو پہلے چلا گیا تو اس نے ترقی کے سارے وسائل اپنے ہاتھ میں لے لیے, تو مسلمانوں کی تو خلافت ہی ختم ہو گئی. اگر نہ ختم ہوتی تو ہم بھی بہت کچھ بہت آگے جا چکے ہوتے. اصل بات ہے آپ نے دنیا کو دیا کیا ہے, وہ چیز دی ہے جو تو وہ تو دھونی تھی. چائے ہمارے ہاں ان لوگوں کے پاس سے آئی ہے, کافی کی عادت ہمیں ان لوگوں نے ڈالی ہے, سگریٹوں پہ ہمیں ان لوگوں نے لگایا. تمام نشے کی چیزیں مسلمانوں کی نہیں تھی, ان پہ ہمیں ان لوگوں نے ڈالا. فیملی سسٹم تباہ ان لوگوں نے کیا ہمارا. میں جاپان گیا نا, وہاں کے بوڑھے بوڑھے گوروں کو گالیاں دیتے ہیں, کہہ رہے ہمارا خاندانی نظام گوروں نے تباہ کیا انگریزوں نے. تو یہ بڑی بڑی جو برائیاں آئی ہیں نا, برگر پہ ہمیں کس نے لگایا ہے؟ آپ کے باپ دادے برگر کھاتے تھے ڈبل روٹیاں؟ ہم تو روٹی کھانے والی قوم تھی. ہمیں غذائیں ہماری ان لوگوں نے چینج کی ہیں. کولڈ ڈرنک پہ ہمیں کس نے لگایا ہے؟ ہمارے باپ دادے تو لسی پیتے تھے, کولڈ ڈرنک کون لے کر آیا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ تو ہر چیز گوروں کی اچھی نہیں بولا کرو, گورے اچھے, گوروں نے ایکچولی سارا بیڑا غرق پروگرام جو ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ ان گوروں کی. اور یہ جو سسٹم ہے یہ بھی انہیں کا دیا ہوا ہے. تو سارا اپ ڈیٹنگ جو سسٹم ہے نا, اپ گریڈنگ سسٹم, وہ وہاں سے آ رہا ہے. تو پورا ہی سسٹم ہی چل رہا ہے اس وقت دنیا میں. تو پیچھے تانے بانے وہ ہم پہ مسلط ہوئے ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ ترقی کریں, وہ ہمیں پیچھے ہی رکھنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں لڑتے رہیں بیٹھ کے. تو یہ اتنا نہیں گوروں کی جو ہے نا متاثر ہوا کرو. ہمارا سارا نظام, ہماری جب حکومتیں ہندوستان میں جو تھی تو اس وقت ہماری ترقی تھی, جو ہماری خلافتیں تھی اس وقت ہمارے کیا حالات تھے. یہ تو سارا ان لوگوں نے برباد کیا ہمیں, اور ہمیں اٹھنے بھی نہیں دے رہے. یہ اپنے لیے ان کے اصول کچھ اور ہیں بھائی, ہمارے لیے اصول کچھ اور ہیں. تو اتنا زیادہ اپنے آپ سے بدگمان نہ ہوا کرو, اتنے برے نہیں ہیں جتنا ہمیں برا بنا کے دکھایا جاتا ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, جلدی سے بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. ہاں, تو اللہ نے قسم اٹھائی, وتینی وزیتونی وطوری سینین وہاد البلد الامین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی مادی صحت کا بھی انتظام کیا, اس کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیا میں نے, اور میں نے اس کے لیے روحانی صحت کا بھی انتظام کیا, جس کا گواہ مکہ اور کوہ طور ہے. کیسے کیسے پیغمبروں کو بلا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوا. موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ کرو, یہ نہیں کرو. اور یہ بات یاد رکھو, داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار. آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو, لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ. اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو، اسلام ویسا ہی ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام آپ کو. دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے؟ گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں، وہ کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے، جیسے چاہے بال کٹائیں، جیسے چاہیں یہاں بالیاں ڈالیں، جو مرضی کریں، لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں، تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے، اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں، کتنا بڑھا لیں گے؟ آپ بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا ہے کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے، وہ تو یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل ہے، ایسے ایسے ہجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا، عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں، عجیب سے مرد ہے وہ چمک پٹیوں والا ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاء اللہ، یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا قہر ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی. تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے، جو مرضی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں، مرد داڑھی بڑھائیں، اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں، اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے، اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کو بدترین مخلوق بنا دیا. وہ کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو، شہزادہ ہو، بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں، شاہی خاندان کا آدمی ہے، بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے، اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے، اور بہت ہی اس کی عجیب. تو بادشاہ کیا کرے گا؟ ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے گا، کہے گا یار تیرے تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے، تجھے تو عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے، اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے، ایسا ظالم اللہ نہیں ہے، کیونکہ جب پیٹ لگا دی اللہ نے، خواہشات لگا دی، یہی تو اسلام کا حسن ہے بھائی. ہندوؤں میں دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ساری زندگیاں عذاب میں اب ڈالی بھی ہے، انہوں نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی سے، کہ بھی جانور کو ہلاک کرنا پڑتا ہے، گوشت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے، لباس جیسی نعمت سے محروم ہو گئے، بہت سارے مذاہب میں ایسے کپڑے نہائے نہیں، اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال دیا اور کہا کہ اس سے بھگوان کیا ہوگا، خوش ہوگا. ایک صحابیہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پیدل صحابی تھے، یا صحابیہ حدیث پڑھے ہوئے، مجھے بہت ٹائم ہو گیا تو شاید میں بیان کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو جائے، لیکن اصل مفہوم یاد ہے. وہ پیدل حج پہ نکلی ہوئی تھی، تو اتنا لمبا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالو، کوئی بات نہیں، سوار ہو جاؤ اور دم دے دو اس کا. تو اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ حلال تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایک خواہشات وہ ہیں جو انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں، ایک وہ ہیں جو گدے گھوڑوں پہ سوٹ کرتی ہیں، وہ انسانوں کے کام نہیں ہیں. مثال کے طور پر آپ عزت دار تھے، آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. بچہ کہتا ہے ابو مجھے جو ہے نا آئس کریم چاہیے. آپ کہیں بیٹا بہترین آئس کریم آرڈر کر دی، اور بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے. ابو مجھے گاڑی چاہیے. یہ لو بیٹا گاڑی لے لو. اور بیٹا کیا چاہیے. ابو میں جوان ہو گیا ہوں، مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے. کوئی بات نہیں بیٹا، ٹھیک ہے بتاؤ کون سی والی چاہیے. وہ والی چاہیے نہیں، وہ والی چاہیے، چلو وہ یہ والی لے آؤ. یہ سارے ایسی باتیں جس سے ابا اگر انسان کا بچہ ہوگا تو وہ غصہ नहीं होगा। मैं इसलिए कह दिया कि अब्बा इस तरह की बातों से भी आइसक्रीम खिलाने में टेंशन में नहीं आते, गाड़ी दिलाने से, शादी की बात करेगा तो वो पता नहीं गुस्सा हो जाते हैं कि पागल हो गया। हालांकि वो भी आइसक्रीम भी है, ख्वाहिश के लिए ही खा रहा है, गाड़ी भी है उसके लिए, तो वो भी तो उसकी जरूरत है ना भाई। लेकिन उसके अब्बा को एकदम से एकदम मीटर शॉर्ट हो जाता है अब्बा का, तो खैर। लेकिन इंसान यानी अब्बा अगर वाकई, इंसान का बच्चा नहीं कहना चाहिए अब्बा की तोहिन हो रही है इसमें, अब्बा अगर वाकई अब्बा होंगे। लेकिन अब क्या है कि अब्बा ने कहा बेटा मुझे, मैं चाहता हूं तुम्हारी जो बेटा जरूरत है वो पूरी करना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब्बा मुझे चर्च चाहिए। अब अब्बा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बेटा हम खानदानी लोग हैं, तुम भी खानदानी हो, ऐसे मजाक दोबारा नहीं करना। अब्बा मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे क्या चाहिए? चर्च चाहिए। यार बेटा ये गलत चीज है, और बताओ क्या चाहिए इसके अलावा। अब्बा मुझे आंटी को छेड़ना है जाके, मुझे बीवी नहीं चाहिए। मैं वैसे ही गधे घोड़े जैसे करते हैं ना, जब एक ट्रक उनके दिमाग पे सवार होती है तो गधा गधी तलाश करता है कि नहीं करता? तो अब्बा एक महल्ले में गधी है जो मुझे पसंद आ गई है, बस मैंने वहां जाना है, अपनी ठरक पूरी करनी है, शादी वादी करके बीवी बना के नहीं लाना। जब तक ठरक पूरी होगी करूंगा, उसके साथ रिलेशन रखूंगा, जब ठरक पूरी हो जाएगी तो फिर उसको छोड़ के किसी और। अब्बा इंसान का बच्चा होगा तो खुश होगा ऐसी बातों पे? जायदादों से आग कर देगा, बोलेगा ये मेरा बच्चा नहीं है भाई, किसी ने गलती से मेरे खाते में नादरा में गलती से मैंने, निस्बतें दूर करेगा भाई मेरा इस बच्चे से, लोगो ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरी बेइज्जती हो रही है। खुदा की कसम यही काम इंसान के साथ हो रहा है। قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ। अल्लाह कहते हैं बताओ, ये जो हिंदुओं ने बहुत सी चीजें हराम कर ली, ईसाइयों ने बहुत सी चीजें हराम कर ली, अल्लाह कहते हैं जो हलाल पाकीजा चीजें कौन हराम कर सकता है? तुम कहो मैंने पैदा तुम्हारे लिए, ये शहद मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया, ये जानवरों का दूध मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया, मुर्गियों के अंडे मैंने तुम्हारे लिए पैदा किए, और तुम्हारे मशवरे पर पूरे साल मुर्गी अंडा देगी, ठीक है ना, गन पॉइंट पे ऐसी गिजाएं पैदा कर दी जो पूरे साल ही अंडे देने पे आ गई है, और मैंने तुम्हारे लिए औरत को पैदा किया जिससे तुम निकाह करो, इससे तुम्हें मोहब्बत मिलेगी, लितस कुनु इलैहा, सुकून मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, तुम्हारा खानदान और परिवार तुम्हारा आबाद होगा। जाअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हारी जिन्स के जोड़े पैदा किए तुम्हारे लिए, वजअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन वहफदा, इससे तुम्हें औलाद मिलेगी, और फिर बुढ़ापे में नाना और दादा बनोगे, वो एंजॉय करोगे, ये सब तुम्हारे लिए। इंसान ऐसा कमबख्त निकला, इंसान ने कहा ना मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे बीवी नहीं चाहिए। गधे घोड़े वाले काम किए कि नहीं किए? फर्क पता है क्या है? गधा घोड़ा ये काम टाई और सूट पहन के नहीं करता। इंसान ने क्या किया? थ्री पीस सूट और टाई में, और व्लॉग बनाई, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी कुलीक है जिसके साथ मैं घूमता हूं। थ्री पीस सूट और टाई से इंसान मुहज्जब नहीं बन जाता। इंसानों को धोखा दिया जा सकता है, अल्लाह को धोखा बोलो नहीं दिया जा सकता। अल्लाह की नजर में काफिर की 2% की वैल्यू नहीं है, क्योंकि काफिर अल्लाह के कहे हुए अच्छे को अच्छा नहीं मानता, अल्लाह के कहे हुए बुरे को बुरा नहीं मानता। अल्लाह मियां ने कहा ये मैंने तुम्हारे लिए दूध की नहरें पैदा की, ये मैंने तुम्हारे लिए शहद दूध पैदा किया, मैंने तुम्हारे लिए शहद पैदा किया। काफिर क्या कहता है? मैं शराब पीऊंगा। वो क्या कह रहा है? मैं क्या पीऊंगा? और असेंबली से बिल भी पास करा लिया कि शराब क्या है? लीगल है। अल्लाह कहते हैं भाई ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये इंसानों पे सूट, ये गंदी, देखा ना शराबी के मुंह से आंखें कैसी होती हैं उसकी, देखो फिल्मों की शराबी और होते हैं, एक्चुअल में शराबी बोलो ना और होते हैं। फिल्मों का शराबी तो ऐसा होता है आदमी कहता है मैं भी 2 बोतलें पी लूं, लेकिन एक्चुअल में जब आप शराब ने देखे हैं ना, यूरोप में भी देखे हैं, इधर भी थाईलैंड वाईलैंड में भी गया, तो इतवार की रात को मैं ऐसे हम लोग टहल के नहीं निकले, ऐसे पड़े हुए हैं लोग, मुंह से राह लेटे पक रही है गंद बदबू, एक्चुअल में ये होता है, कत्ल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, जहाज गिर जाते हैं, पायलट ने पी ली, टेस्ट होते हैं फिर भी बार दफा निकल जाता है पायलट, तो पायलट जो है ना वो पी के उल्टा हो गया, वो समझा कि जहाज उल्टा हो गया है। हालांकि खुद उल्टा हुआ था, वो उस चक्कर में उसने जहाज को सीधा करने की कोशिश की, सारी पब्लिक ही उलट गई। इतने हादसात होते हैं ना शराबियों के दुनिया में, आपकी सोच से भी ज्यादा, तो छुपाते हैं, दांत तोड़ दिया किसी के, मुक्का मार दिया, केस भी नहीं बना सकते कि पी हुई थी भाई इसने। इसलिए अल्लाह ने कहा इतनी हलाल चीजें पैदा की हैं, गंद की तरफ मत जाओ। ठीक है तुम्हें टेंशन है, डिप्रेशन है, हर दुनिया में खुशियां भी आती हैं, गम भी आते हैं, तो उसका हल है कि अल्लाह ने नींद को पैदा किया तुम्हारे लिए, सो जाओ तुम, اور کیا کرو بھائی؟ اللہ سے صبر مانگو، نماز میں دل لگاؤ. آپ نے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرنا، آئس لینا شروع کر دیا، چرس پینا شروع کر دیا آپ نے، پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کہے گا اشرف المخلوقات ہیں؟ نہ نہ نہ، پھر آپ کو اللہ اشرف المخلوقات میں داخل نہیں کرے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے، تم پر بہت سے لوگوں کے احسانات ہوں گے اور تمہارا بہت سے لوگوں سے ریلیشن ہوگا. دیکھو سورہ پانچویں پارے کی پہلی آیت لازمی پڑھو، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اسلام جتنا ریلیشن پہ کو ویلیو دیتا ہے نا، غیر مسلم ریلیشن کو اتنی ویلیو نہیں دیتا. غیر مسلم صرف کسٹمر اور آپ کا جو فرینڈ ہے اس سے ریلیشن کو تھوڑی بہت ویلیو دیتا ہے کہ بھائی تھینک یو سے بات کیا کرو، تھینک یو پہ ختم کر دیا کرو. اس سے زیادہ غیر مسلم کی نظر میں ریلیشن کی ویلیو نہیں ہے. ریلیشن تو تمہیں سکھاتا اسلام ہے. کیا ریلیشن سکھایا ہے؟ پانچویں پارے کی پہلی آیت، پہلی یا دوسری آیت ہوگی، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، نہیں پانچویں پارے کی نہیں، سورہ نساء کی ہے، چوتھے پارے کی ہے میرا خیال ہے. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے ریلیشن اپنا اللہ سے مضبوط کرو. کس سے مضبوط کرو؟ انسان ریلیشن چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دیکھو ریلیشن بھی انسان کو سکون دیتا ہے کہ ریلیشن آپ کے اچھے ہونے چاہیے. ہر وقت لڑتے رہو گے ادھر سے ادھر سے بھی تو دماغ ڈپریشن میں جائے گا نا. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا ریلیشن آپس میں بھی اچھا ہو، محلے والوں سے بھی اچھا ہو. تو وہ بتاتا ہے نا، بیٹا یہ تمہاری اماں ہے، یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہاری خالہ ہے، یہ تمہارا ابا، میں تمہارا اتفاق سے کیا ہوں، ابا ہوں. بیٹا تمیز سے رہنا، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، لڑتے نہیں رہنا. سب کے حقوق کا تم نے کیا کرنا ہے خیال. تو اللہ میاں بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ، سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے، میں اللہ ہوں، میری عبادت کرنی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، معبود ہونے میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. عبادت صرف میری ہوگی، میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. یہ ریلیشن گورا بتاتا ہے. او مائی گاڈ، بس اس کے علاوہ گاڈ کے ساتھ کوئی ریلیشن غیر مسلموں کے پاس ہے ہی نہیں. وبالوالدین احسانا، پھر اللہ کہتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ مضبوط ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ والدین کے ساتھ. کافروں نے کیا کیا؟ 18 سال کا ہوتے ہی ابا اما کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے جاپان میں گیا تھا نا، میں نے جاپان کی ٹرینیں آپ کو دکھائی، کتنی اچھی تھیں کہ نہیں تھی؟ اور ایسی خاندانی تھی یار، جو سوچا تھا اس سے آگے ہی نکلی ہوں. ایسی اسپیڈ کی ٹرینیں اور ایسی ٹائم، یعنی ٹائم یہ ہوتا تھا 3:51 پہ پہنچے گی اور 53 منٹ پہ دوسری ٹرین نکلے گی. تو 53 بھی نکل رہی ہے، ایک ایک منٹ ناپا ہوا ہے. لیکن آپ ایک بڑی بھیانک چیز ہے جاپان کی جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی، جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے. جاپان کے سائنٹسٹ اپنے کنٹری کے ساتھ بہت اچھے ہیں، جاپان کے مزدور اپنے مالک کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہوتے. ریلیشن نہیں ہے. 18 سال کا ہونے کا انتظار کرتے ہیں. جس دن 18 سال کے ہوئے ابا اما کو ٹاٹا کیا اور مارکیٹ سے شارٹ. ابا مر رہا ہے جی رہا ہے، تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں، جو بہت پرانے قسم کے ہوں گے پوچھ لیتے ہیں. لاشیں مرنے کے بعد 3-3 دن تک بو آتی ہے ماں کی، پھر پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڑھیا مر گئی ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ یہ اشرف المخلوق بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جم جا کے تو بڑے ڈولے شولے بنا رہے ہوتے ہیں اشرف المخلوق بننے کے لیے. اس ڈولوں بھائی ڈولے بیل کے ہم سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ بھی کرو، مادی زندگی کو بھی فوکس کرو، لیکن انسان سب سے پہلا کیا ہے؟ عمل سے پتا چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے؟ تو وبل والدینی احسانا، اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ اور ماں کا. ایسا حق بتایا کہ اف نہیں کرنا ان کے سامنے، ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے. اے اللہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں. نا نا نا، اللہ کہتے ہیں خدمت شروع ہی کب ہوگی؟ بڑھاپے میں ہوگی. ماں باپ کے فضائل اللہ بتاتا ہی بڑھاپے کے بعد ہے، صحیح ہے نا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہم، اللہ کہتے ہیں بڑھاپے کو پہنچے پھر یہ حقوق شروع ہو رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجاری ذی القربا، پھر قرابت دار. ابا اما کے علاوہ جو تمہارے بلڈ ریلیشن ہے، جن سے ابا اما کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دادا دادی بھی ابا اما میں داخل ہیں. بلڈ ریلیشن بھائی بہنوں کا ہوتا ہے، تو ان سے ریلیشن کیا کرنا ہے؟ سب سے اچھا. کیسے؟ دیکھو ہر ایک کا اچھا سلوک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بھائی بہنوں سے اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کبھی کبھار ملاقات اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کے پورا کرنا. آپ کی بہن اگر بیوہ ہو گئی ہے اس کو ضرورت ہے تو یہ نہیں کہ انڈیویجولی وہ ایک لائف گزارے گی جاب کرو اپنا کماؤ نا 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 اس کی ذمہ داری شرعاً کس پر ہے اس کے بھائیوں پر بھائی پر لازم ہے کہ اپنی آمدن میں سے اس کی ذمہ داری اٹھائے اسلام میں عورت کے کمانے کا تصور نہیں ہے کما سکتی ہے مجبوری میں جائز ہے لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے عورت کی تمام تر ذمہ داری اللہ نے کس کے کندھوں پہ ڈالی ہیں مرد کے اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو کمانا اس پہ واجب نہیں ہے مرد نہیں کما رہا تو گنہگار ہو رہا ہے کمانا اس پر واجب ہے اور آپ کی بہن اگر غریب ہے نا کھانے کو نہیں ہے اس کے پاس تو آپ پر کمانا ڈبل واجب ہو گیا ہے کہ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی کیونکہ وہ اب آپ کے عیال میں آ گئی ہے آپ کی یعنی آپ والل وارث مثل ذلک قرآن کہتا ہے تو یہ ہے انسان بننے کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہیں میرے بھائی ضروری ہیں پھر قرآن نے کہا والجار ذی القربا والجار الجنوبی جو تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہے کوئی بھی تمہارا جس سے بھی کسی وصاحب بالجنبی حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تو اتنی دیر تک اس کا حق اس سے زیادہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا مثال کے طور پر آپ پنکھے میں آ کے بیٹھے نا نماز میں آپ کو پتا ہے ادھر پنکھے کی ہوا نہیں جا رہی آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہے نا تو تم نے اس کا خیال کرنا ہے ہوتا کیا ہے تھوڑی سی یوں مارا اس کو پش کیا پنکھے سے آہستہ آہستہ اس کو ادھر کو کھسکا دیا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے سسٹم جو چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے نا پنکھے سے آہستہ آہستہ اس کو کیا کر دیا کھسکا دیا ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا ڈیسک لگے ہوتے تھے تو وہ ڈیسک میں ہم تین بندے بیٹھتے تھے تو ہمارے بڑے پھڈے رہتے تھے نا اب کوئی موٹا آ کے بیٹھ جاتا تھا نا وہ جگہ دو آدمیوں کی گھیر رہا ہوتا تھا ہماری بڑی لڑائی ہوتی ہے اس کو یوں یوں کر کے دھکا دیتے وہ بےچارا کہاں سے مٹ کے جائے گا یہ تو نہیں کہ ایک کولا گھر پہ رکھ کے آئے وہ ایک سے بیٹھے ہو اتنی اتنی باتوں پہ بچوں کی جیسے بچے لڑتے ہیں تو یہ تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے بھائی وہ سمجھائے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ نے اس کا اکرام کرنا ہے عزت دینی ہے اس کو جہاز میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ بس میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ گھیرنے کی کوشش نہیں کرتے پڑوسیوں کو دیکھ لو یار دیواریں دوسرے کی دیوار پہ کھڑی کر دیتے ہیں اس کے اس طرح سے گھر بنا رہے ہوتے ہیں اس کی ہوا اور اس کی روشنی مکمل بند ہو گئی تو بہت اس پہ تو بڑا لمبا یعنی ابھی تو میں یہ حقوق نہیں بتا رہا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں لیکن قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے اگر اچھا انسان بننا ہے تو کسی بھی شخص کا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لنک ہے تو جتنا مضبوط لنک ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ اللہ کا لنک اور حق سب سے زیادہ اس کے بعد ماں باپ کا سب سے زیادہ پھر اس کے بعد بلڈ ریلیشن میں بہن بھائیوں کا پھر میاں بیوی کا پھر اس کے بعد پڑوس کا پھر کلاس فیلو کا پھر جو سفر میں آپ کے ساتھ ہے وہ صاحب الجم بھی وہ بنی سمیل پھر جو مسافر اور اجنبی ہے آپ کے ملک میں ایک نیا بندہ آ گیا تو اس کو ایسا عزت دو کہ اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو ہمارے یہاں اس کی کھال ادھیڑ لیتے ہیں لوگ کہ نیا آیا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے ریٹ کیا چل رہے ہیں یہ 50 روپے والا برگر 5,000 میں بیچ دیتے ہیں اس کو تو یہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں اسی ریلیشن کو اسلام کہا جاتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی کافر کے پاس یہ ریلیشن بولو نہیں ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ ٹھڑک والا ریلیشن ہے یہ گدھے گھوڑوں والا ریلیشن ہے بھائی اس کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں تو یہ ہوگا تو اشرف المخلوق بنے گا ادر وائز 3-piece سوٹ اور ٹائی میں بڑے اچھے اسٹائل میں تھینک یو نائس ٹو میٹ یو یہ چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں اللہ کو یہ دھوکہ تبھی میں بس آخری بات آخری جملہ یہ جو خواتین اپنے شوہروں سے پاکستان مسلمان خواتین پریشان ہوتی ہیں نا کہ ہمارے میاں وہ اسٹائل سے بات نہیں کرتے جو گورے اتنی تھینک یو بھائی گورا وہ حقوق بالکل بھی ادا نہیں کر رہا اپنی بیوی کے جو یہاں ایک پاکستانی مسلمان ادا کر رہا ہوتا ہے اخلاق اس کو ٹھیک کر لینے چاہیے لیکن اگر صرف اخلاق ٹھیک کروا کے وہ والے حقوق لے لو نا تو یہ تیار ہے اس کے لیے یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آئندہ تھینک یو بولوں گا سارے حقوق تم گیس بجلی کا بل خود دیا کرو پھر دیکھو سب سے پہلے تو میں تھینک یو کی تسبیح لیتے ہوئے گھر میں داخل ہوں گا مسلمان مرد آج گورے سے عورت کے لیے اچھا نہیں بہت سے بھی زیادہ اچھا ہے اللہ عمل سمجھنے کی اور کھوپڑی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے بھائی ملاقات کے لیے آج میں نہیں مل سکتا مجھے بہت ضروری کام سے انتہائی اسپیڈ کے ساتھ نکلنا ہے جنگ سے آئی ہے جماعت آپ سے ملاقات کہاں ہیں آپ لوگ ہیں السلام علیکم ہو گئی نا مجھے بہت اسپیڈ سے نکلنا ہے اصل میں ٹھیک ہے مفتی صاحب محمد نام رکھنا کیسا ہے بہترین صرف محمد نام رکھنا چاہیے بہت سارے محدثین فقہا ایسے گزرے جن کا نام صرف محمد تھا، یہ تو اب لوگوں میں رواج ختم ہو گیا. ہاں محمد کے ساتھ والد صاحب کا نام لگاتے ہیں، تو جیسے میرے بیٹے کا نام محمد ہے تو اس کے ساتھ میں نے بن طارق کر دیا، کیونکہ محمد طارق کریں گے تو لوگ سمجھیں گے طارق نام ہے، تو آگے ابا کا نام کے پہلے ابن لگائیں. پھر بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے، جوارش زرعونی، میں یہ کھا سکتا ہوں، میری شادی میں شادی شدہ ہوں، میری عمر 21 سال ہے. جوارش زرعونی، میں کوئی حکیم ہوں؟ جوارش کمونی، ترفل است قدوس، جوارش جالنوس، اور لکھا ہے خمیرہ گاؤ زبان سادہ. پانچ لکھیں خمیرہ گاؤ زبان، یہ دماغی طاقت کے لیے ہوتا ہے. جوارش زرعونی اور جوارش کمونی، یہ میدے کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں، گردے کے لیے بھی اچھی ہیں، کھا سکتے ہیں. اترفل است قدوس، یہ سر میں جو نزلہ ہوتا ہے نا جمع ہوا، اس کو نکال دیتی ہے، کھا سکتے ہیں رات کو پانی کے ساتھ نا. ابھی تھوڑا سا حکمت مجھے بھی آتی ہے تو پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں. یہ جو ہے نا خمیر گاؤ زبان، یہ رات کو کبھی نہ کھائیں، یہ ہمیشہ صبح ناشتے کے بعد آدھا چمچہ یا ایک چمچہ جو بھی اس پہ ڈبے پہ لکھا ہوا ہو نا اس سے کھا لیا. اس سے دماغ کی کیا ہوتی ہے، یہ بہت یعنی آرگینک چیز ہے دماغی طاقت کے لیے. یہ شرعی سوال پوچھا کرو لیکن اتفاق سے آگے ہے تو بتا رہا ہوں اب میں جنرل نالج کے لیے. جوارش زرعونی اور جوارش کمونی، یہ جو جوارش کمونی ہے نا یہ زیرے سے بنتی ہے، تو یہ پیٹ کے لیے بہت اچھی ہے. جن کو پیٹ میں گیس ویس نہیں ہوتی تو یہ کھانے کے بیچ میں بھی آدھا چمچہ لے سکتے ہو، کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہو، اور جوارش زرعونی بھی پیٹ ہی کے لیے بہت اچھی. دونوں ملا کے دونوں کو مکس کر دو اور آدھا چمچہ کھا لیا کرو کھانے کے بیچ میں، یہ کھانے کے بعد بھی کھا سکتے ہو. اترفل است قدوس، یہ رات کو رات کو سوتے ہوئے نا گرم پانی سے یہ کھانی چاہیے. ڈبے پہ مقدار جب آپ دکان سے خریدو گے لکھی بھی ہوتی ہے، رات کو سوتے ہوئے ایک چمچہ یا آدھا چمچہ جو بھی اس پہ کوانٹٹی لکھی ہوئی نا گرم پانی سے کھاؤ. اس سے قبض بھی ختم ہوتا ہے، دماغ کو طاقت بھی ملتی ہے، اور جتنے بخارات دماغ میں گئے ہوئے ہوتے ہیں نا، نزلہ کسی کے جمع ہوا ہوتا ہے، کنٹینیو کھاتے رہو گے سارا نزلہ نکال کے باہر پھینک دے گی. یہ بعض حکیموں کی دوائیں بڑی خاندانی ہوتی ہیں. اور جوارش جالنوس، یہ بھی اچھی چیز ہے دماغی طاقت کے لیے، جسمانی طاقت کے لیے اچھی چیز ہے، یہ گردوں کے لیے بھی اچھا ہے، کھا سکتے ہیں. حکیموں کی کچھ دوائیں ایسی ہیں جس کو کھانے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ویسے ہی کھا لو آپ. تو وہ لوگ پہلے تو ہمارے باپ دادے یہ سب چیزیں پہلے بہت لوگ کھایا کرتے تھے، اب اس پہ آ گئے ہیں، ٹیبلٹس پہ آ گئے ہیں. ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ، صدر میں گولیاں چل رہی ہیں نا. کس نے کہا ٹیبلٹس آر واکنگ ان پریزیڈنٹ؟ ہمارے تو پریزیڈنٹ ہی چل رہے ہیں، ابھی پتہ ہی نہیں چل رہا کون آ رہے ہیں. مفتی صاحب دین میں صرف باتیں باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، تم ایک قدم بڑھاؤ وہ دو قدم بڑھاتے ہیں، لیکن جب میں ان باتوں پر عمل کرتا ہوں تو کوئی نتیجہ نہیں ملا، اس لیے میں نے دین پہ چلنا چھوڑ دیا 3 سال پہلے. استغفر اللہ، پریکٹیکل کچھ نہیں ہے، صرف باتیں ہوتی ہیں دین میں. ہاں حالانکہ میں تو دین پر چلنا چاہتا ہوں اور سچی توبہ بھی کی ایک بار، پر کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، دین میں باتیں باتیں. اللہ میاں نے یہ باتیں کی نہیں ہیں کہ تم دعا مانگو گے تو میں اس طرح سے قبول کروں گا کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں مل جائے. یہ باتیں اللہ نے کی ہوتی پھر آپ کہتے ہیں اللہ میاں صرف باتیں کر رہے ہیں. اللہ میاں نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں، قبول کیسے کرتا ہوں یہ بھی تو اللہ میاں نے کہا نا. پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے، تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا. یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے، برائی سے بچے، زنا کی ان کو دعوت دی گئی، بچے، تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے، جیل میں چلے گئے. ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری. تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی، ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ہے، یہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے. جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں یہ آپ کی امی ہیں، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اما خیر خواہ ہی ہوتے ہیں، یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے, کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے. آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو, میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے, وہ کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے. تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے. ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا, پتا چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر, تو سوئی لگائے, وہ آپریشن کرے, حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے, تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں, تو نے میری ٹانگ کاٹ دی. لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے, دلائل سے ثابت ہو جائے, تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ اسلام کے یہ حکم غلط ہے, یہ حکم غلط ہے, یہ حکم غلط ہے. ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا, تو پھر ہم کیا کریں, اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ, اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف ہم جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے. یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے, تو آپ کیا کہیں گے, ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں, تو تجھے اپنا ابا بنا لوں پھر میں, تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کچھ کیا ہوا, عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے, انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں. میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا, لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہیں کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے. جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو, کہ بھائی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے. جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی میرا علم کیا ہے, ناقص ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے, اللہ تمہیں جو ہے نا تم دو قدم بڑھاؤ گے اللہ چار قدم بڑھائے گا, تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب, اللہ ہے نہیں کیا, یہ کائنات خود بخود بنی ہے, یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے. دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب, وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ, اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں, ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا, اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا. یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے, کیا ایتھیسٹ لوگ صحیح ہیں جو جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائیٹیریا ہی نہیں ہے, معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس, تو پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں, پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیسٹ کہتے ہیں خود بخود بنی ہے. تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے. تبھی یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی, تو اللہ خود سے کیسے بن گیا, یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے, اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو, یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے, حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے, یہ تو مادی چیز ہے, اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی. تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا, ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے, تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو, کوئی ہدایت نہ دی ہو, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو, کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی. اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے, جو کہہ رہے ہیں اسلام تو باتیں کرتا ہے, عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے, کتنی زیادہ تر عاشقوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایک عاشقہ تھی ڈاکٹر پہ عاشق ہو گئی تھی, یہ 10 سال پرانی بات ہے, اب سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات ہو رہی ہے. اس نے مجھے بتایا میں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی, وہ ہاؤس جاب میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا نا, وہ لڑکا بھی ڈاکٹر بنا تھا, یہ بھی ڈاکٹر بننی تھی, مجھے اس سے عشق ہو گیا, میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی, اللہ دے ہی نہیں رہا, تو کہاں ہیں وہ دعائیں, کہاں ہیں وہ سب چیزیں جو اللہ نے وعدے کی ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسی باتیں ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے محلے میں ایک صاحب بیمار ہو گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھو, قرآن کی یہ آیتیں پڑھو, ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے ابا. وہ سارا دن پڑھتے تھے, آیت کریمہ بھی پڑھی, وہ پھر ابا کا پھر بھی انتقال ہو گیا, اور انتقال بھی ایسے ہوا کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ احتیاطاً آپریشن کروا لیں آپ, ویسے وہ ٹھیک ٹھاک تھے. احتیاطاً آپریشن کے چکر میں گئے اور نکلے ہی نہیں آپریشن تھیٹر سے ہی ان کی ڈیڈ باڈی آئی. اچھے بھلے ہنستے کھیلتے گئے تھے وہ آپریشن ہی ناکام ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہم نے تو اتنے وظیفے پڑے. تو بھائی اللہ میاں نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ میں دعا اس طرح سے قبول کروں گا کہ جس کو ٹھیک ہونے کی دعا مانگو گے ٹھیک ہو جاؤ گا, تو پھر لوگ مرتے کیا؟ پھر تو انسان کی عمریں سب کی 90-90 سال لازمی عمر ہوتی, کیونکہ کون بوڑھا نہیں ہے جس کے لیے, کون بیمار نہیں ہے جس کے لیے پیچھے دعائیں نہیں مانگی جاتی. دعا کا مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنا کیس فائل کر دیا اللہ کے دفتر میں, اپنی ذمہ داری تمہاری ہو گئی ہے پوری. بڑا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے نا تو آپ جاتے ہیں اس سے کوئی ریکویسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ پروسیس ہے اس کو فالو کرو اور اپنی فائل یہاں ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کر دیا نا, ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی پوری ہو گئی, آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا, ہم نے ویزا دینا ہوگا دیں گے, نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے, باقی اللہ کا کام ہے. وہ اس طرح سے دعا قبول کرتا ہے یا اس طرح سے دعا قبول نہیں کرتا. لیکن اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں, کیا مطلب؟ پھر اس نے قبول کرنے کا مطلب ہمیں بتایا ہے. بعض دفعہ میں وہی چیز تمہیں پکڑا دوں گا جو تم چاہ رہے ہو, بعض دفعہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ میں تمہیں دے دوں گا, بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی وہ مصیبت میں تم سے ٹال دوں گا. کچھ بھی نہیں, آخری درجہ حدیث میں آتا ہے اس کے بدلے میں اجر دے دوں گا جو آخرت میں ملے گا تمہیں. اب جس کو آخرت پر ایمان ہوگا وہ مان لے گا, جس کو نہیں ہوگا تو اللہ کہتے ہیں جاؤ نہ مانو, پھر بدماشی تھوڑی اللہ کے سامنے کسی کی. کوئی کہتا ہے یار آخرت میں کیوں, مجھے دنیا میں چاہیے, اللہ کہتے ہیں تم آخرت کو نہیں مانتے تو جاؤ تم. تو یہ اللہ میں باتیں یہ والی کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان باتوں میں اللہ پورا نہ اتر رہا ہو تو پھر آپ بات کرو. اور یہ بھی آپ کی بات ہے کہ آپ کو پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. ہم نے اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کو پورا ہوتا ہوا میرے کتنے مسائل حل ہوئے ہیں الحمدللہ. آج تک جتنے مسائل میں نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے آپ سوچ سکتے ہو, جتنی ذمہ داریوں میں ڈالا ہوا ہے نا ہم نے اپنے آپ کو, ہمارے تو سارے مسائل بھائی دعاؤں سے ہی حل ہو رہے ہیں. سارے مسئلے اللہ کا شکر ہے ہمارے دعاؤں سے حل ہو رہے ہیں. بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہم سے کہے گا تمہارا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے, سارے مسئلے ہم نے تمہارے کیا کر دیے, حل کر دیے. تو یا تو بھائی آپ نے کچھ ایسے مسئلے بنائے ہوئے ہیں جو مسئلے ہیں نہیں, وہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے مسئلے ہیں, یا پھر آپ نے اللہ پر کوئی, یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کروں تو یہ پورا ہو جائے, اس کا مطلب اللہ آپ ہیں اور اللہ کیا ہے, آپ کا بندہ ہے. پھر وہ اگر آپ یہ چاہتے ہو نا میں یوں کہوں اور اللہ یوں کر دے, تو پھر تو اللہ آپ بن گئے نا بھائی. جس کا آرڈر چلتا ہے, جس کی بات 100% مانی جاتی ہے, باس تو وہ ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ تو پیغمبروں کی سیرت قرآن نے جو اتنی لمبی لمبی سیرت بیان کی, موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل کو وعدے کرتے رہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا, اللہ تمہیں, بنی اسرائیل نے ایک دن تنگ آ کے کیا کہا ہے, اودینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, آنے سے پہلے بھی ٹینشن تھی آنے کے بعد بھی ٹینشن. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا, عسا ربکم ان یرحمکم, امید اللہ رحم کرے گا, امید اللہ کیا کرے گا, رحم کرے گا. اور بالکل اینڈ میں لے جا کے نا جب بنی اسرائیل نے کہا اب تو مر ہی گئے, بالکل دریا کے کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اب تو بس مارے گئے, موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی اللہ میرے ساتھ ہے, اس وقت یہ بھی نہیں کہا مدد کرے گا, ساتھ ہے, جو ہو رہا ہے ہمارے حق میں بہتر, بھلے شہادت دے دے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, بھلے شہادت دے دے, لیکن میرے ساتھ اللہ ہے, میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا, جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کو ناکامی نہیں سمجھتا. تو صحابہ کرام تو جنگوں میں شہید ہوئے ہیں اور شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں, فزتو ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم ہم کیا ہو گئے, کامیاب. حالانکہ وہ تو 100% ناکامی ہے. جو آدمی موت کے منہ میں جا رہا ہے اس کے تو سارے پروگرام ہی ضائع ہو گئے نا, اس کے تو سارے ویژن کی ایسی کی تیسی ہو گئی, لیکن وہ مرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جو اللہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہو رہا ہے, ہمارے حق میں برا نہیں ہو رہا. تو آپ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کے زندگی گزارنی ہے. جس طرح سے ابھی آپ چاہتے پوری کرنا چاہ رہے ہیں نا, اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے, وہاں بٹن دباتے ہی سب کچھ ہو جائے گا, صحیح ہے نا, وہاں دعا کا ظاہر قبول ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اللہ نے جو باتیں کی ہیں نا, کہہ رہے ہیں اللہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہوتی تو نظر نہیں آ رہی, اللہ نے جنت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. دنیا کے بارے میں اللہ نے یہ کہا نہیں ہے, جو اللہ نے باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کانا یرید العاجلتا عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید, یہ اللہ کے الفاظ ہیں سورہ بنی, یہ باتیں کی اللہ نے, کہ جو دنیا میں نعمتیں چاہتا ہے نا مجھے یہاں میری شادی ہو جائے، یہ والی جاب مجھے مل جائے، یہ کام میرا ہو جائے، یہ فلانا کام میرا ہو جائے، یہ ساری جو چاہتے ہیں، یہ دنیا کی چاہتے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص من کانا یرید العاجلتا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، عجلنا لہو فیہا ما نشاء، تو ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، اس کے مطالبے پر نہیں دیں گے ہم اس کو کہ جتنا یہ مانگ رہا ہے یا جتنا یہ اسٹرگل کر رہا ہے. نہ بہت سو کی اسٹرگل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. بہت سو آپ نے دیکھا ہوگا نا، سات کامیاب لوگوں کی سات عادتیں، وہ جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ سات سے چودہ عادتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں میں، پھر بھی ناکام ہو جاتے ہیں. انہوں نے صرف کامیاب لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں ان میں یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں. آپ نے کیا کیا، وہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، پھر بھی ناکام ہی ہو گئے آپ. تو اس پہ بھی کتابیں آنی چاہیے کہ سات کامیاب لوگوں کی علامتیں جو 25 ناکام لوگوں میں پائی گئی ہیں. تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ میاں صرف باتیں ہی کرتے ہیں، پورے تو ہو نہیں رہے، تو اللہ میاں نے جو باتیں کی ہیں دنیا کے بارے میں، جو اللہ میاں نے باتیں کی ہیں، من کانا یرید العاجلتا، اللہ کہتے ہیں جو دنیا کی نعمتیں چاہے گا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو دنیا میں دے دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، جتنا یہ مانگ رہا ہے، جتنا یہ چاہ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو زرداری 5 سال کے لیے صدر بنتا، پھر اگلے 5 سال کے لیے پھر دوبارہ زرداری صاحب نے بن جانا تھا، اگلے سال کے لیے بھی سارے ہی بن رہے ہوتے صدر. اور سسٹم نہ چلتا جو ابھی ہماری کنٹری میں کیا چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے. دوسرا اللہ فرماتے ہیں لمن نریدو، فرمائے یہ تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو ہم چاہیں گے، جتنا ہم چاہیں گے جس کو ہم چاہیں گے. یہ ہے یہاں پہ دنیا کی بات. آخرت کی اللہ فرماتے ہیں ومن اراد الآخرت وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جو آخرت چاہے گا اور اس کی خواہش پورے کرے گا، ان کو ان کی محنت سے یقینی بھی ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا. اب ان کا اگلا اشکال سوال دین کے بارے میں کہ میں تو توبہ کرتا ہوں تو توبہ پہ بھی قائم نہیں رہتا، تو اللہ تو وہاں بھی مدد. بھائی یہ کہہ رہے ہیں میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اللہ تو مدد کرے نا، میں جب توبہ کروں تو قائم رکھنے کی توفیق دے مجھے. پھر یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ. بھائی آپ جو توبہ کر رہے ہو نا، توبہ ٹوٹ رہی ہے تو اللہ نہیں توبہ توڑ رہا، آپ نے خود گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہ کا عادی بنا دیا ہے، لت پڑ گئی ہے آپ کو. اور جو بار بار گناہ سے توبہ ٹوٹتی ہے نا، یہ انہی کی ٹوٹتی ہے جو پہلی دفعہ جو گناہ کرتے ہیں وہ توبہ پہ قائم بھی رہتے ہیں. 25-26 دفعہ طبیعت سے گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں توبہ ہماری کیا ہو جاتی ہے. جب آپ نے سٹے کا عادی بنا دی اپنے آپ کو، تو پھر تو آپ کا دل للچائے گا نا. تو یہ الزام اللہ کو کیوں دے رہے ہو، یہ تو آپ کا جرم ہے، خود اپنے آپ کو عادی بنائے. تو جتنا گناہ کرنے میں مزے اڑائے ہیں، اب چھوڑنے میں اسٹرگل بھی اتنی ہی کرنی پڑے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ گناہ سے توبہ صحیح طرح سے کر نہیں رہے. بعض دفعہ گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اس کے جو گناہ کے قریب لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اب کسی کو عادت پڑ گئی ہے فوش فلمیں دیکھنے کی، تو بھائی بند کمرے میں کمپیوٹر کیوں رکھ رہے ہو آپ؟ آپ اپنے آپ کو بزی کیوں نہیں کر رہے؟ آپ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ اور اگر شادی کے بعد بھی عادت چھوٹ نہیں رہی ہے آپ کی، تو آپ اپنے اوپر سزا کیوں متعین نہیں کر رہے؟ آپ گناہ کرتے ہو تو سزا تو دو نا اپنے آپ کو، ایسے کیوں چھوڑ رہے ہو آپ اپنے آپ کو؟ آپ کا بچہ ایک دفعہ غلطی کرے گا، دو دفعہ، پھر تیسری دفعہ میں آپ کیا دو گے؟ سزا دو گے نا آپ اس کو. فوج میں ایک غلطی ہوگی، فوجی دوسری غلطی کرے گا، پھر کورٹ مارشل ہوگا اس کا. دنیا میں کہیں بھی وداؤٹ پنشمنٹ جو ہے کہیں بھی سسٹم نہیں چلتا. سسٹم تو چل سکتا ہے، سسٹم نہیں چلتا. تو آپ گناہ کو چھوڑنے کی پراپر کوشش کرو. بڑے بڑے لوگ، 100 آدمیوں کے قاتل نے پکی جھکی توبہ کر لی تھی، جس کو قتل کی عادت پڑ گئی تھی. بڑے بڑے لوگ ولی اللہ گزرے، سارے ہم پیدائشی ولی اللہ تھوڑی تھے. تو خاندانی طریقے سے گناہ سے توبہ کی کوشش کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک دم نہیں چھوٹے گا تو آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا، اس نے تھامنے کا مطلب کیا بتایا ہے؟ اس نے کہا توبہ کر لو نا، معاف کر دوں گا. اس سے بڑا آپشن اور کیا ہے؟ بھلے دوبارہ ہو جائے، صحیح ہے نا؟ دوبارہ ہونے سے پرانی توبہ کینسل نہیں ہوگی. اور کیا چاہیے بھائی؟ ایک گناہ آپ سے ہو گیا، آپ نے گڑ گڑا کے توبہ کی، توبہ کرتے ہوئے نہیں ہے تو آئندہ دوبارہ نہیں کروں گا، پھر اسباب بھی اختیار کیے کہ نہ غلطی سے ہو گیا، تو فوراً تھوڑی اللہ جہنم میں ڈال رہا ہے آپ کو، آپ کو پھر توبہ کا موقع دے رہا ہے. آپ توبہ کرو تو آپ مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ ہمارے ایک دوست تھا، بہت گناہوں میں ملوث ہو گیا تھا، تو میں نے اس کو کہا توبہ کرو، ایک بزرگ کے پاس لے گیا، اس نے توبہ کی، دوبارہ اس سے غلطی ہو گئی. مجھے کہتا ہے یار پھر توبہ کی، پھر میں لے گیا، میں نے کہا بھائی بیٹھا کر یہاں اللہ والوں کے پاس، پھر وہ پھر دوستوں میں بیٹھنا چاہیے, پھر توبہ غلطی ہوگی, پھر میں لے گیا ان کو, ایک بزرگ تھے ان کے پاس لے گیا, یار ادھر بیٹھا کر اللہ اللہ کچھ سنا کر. کہہ رہا ہے یار اب تو مجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اللہ میں بھی بولے گا گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا کمبخت شرم توبہ توڑتے ہوئے آنی چاہیے, کرتے ہوئے نہیں آنی چاہیے. توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کتنی گڑگڑا کے اللہ سے توبہ کی تھی اب نہیں کروں گا, بے شرم بن کے دوبارہ کیا کر رہا ہے. جو شرم ادھر آنی چاہیے تھی وہاں آنی رہی, جہاں نہیں آنی چاہیے وہاں آ رہی ہے شرم. تو اللہ میاں کے سامنے یہ آزار قیامت کے دن نہیں چلیں گے. تو اس لیے بھائی بار بار ہو رہا ہے, بار بار توبہ کرو. اللہ میاں نے آپشن رکھا ہوا ہے, تبھی یقینی جہنمی کسی گناہگار کو نہیں کہا جا سکتا. این ممکن ہے آپ کی اس اسٹرگل کی بیس پہ اللہ کہے چل بھائی کوشش میں لگا ہوا تھا. تو بھائی آپ اسٹرگل میں لگے رہو, مایوسی کی باتیں مت کرو. ہم اللہ کے بندے ہیں, غلام ہیں, ہم اس زمین کے باپ نہیں ہیں. مغفرت کے دروازے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ تو جھکے رہو گے اللہ کے سامنے, لگے رہو گے, ہو سکتا ہے اللہ ویسی کسی فرشتے کو بولے اس کو ٹھڈا مار کے جنت میں بھیج کے, تو جنت میں جانے والا بنتا نہیں تھا بنتا نہیں تھا, چل جا یار کیا کر, کوشش میں لگا ہوا تھا, چل جا جنت. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چپک جاتا ہے آپ سے, کوئی بھکاری آپ کو پتا ہے یہ مستحق نہیں ہے, لیکن جان چھڑانے کے لیے آپ کہتے ہیں ایک لات مار کے اس کو 50 روپے دفاع ہو یہاں سے, یہ پکڑ پیسے جا. تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے, اللہ کہ توبہ کرتا تو رہتا تھا نا, گناہ پہ ڈٹ تو نہیں گیا تھا نا, اس کو ندامت تو تھی, روتا تو تھا. تو اللہ میاں ہو سکتا ہے کوئی فرشتے سے کہیں اس کو بنتا نہیں ہے اس کا جنت میں جانا, لیکن اس بےغیرت کو بولو دفاع ہو جنت میں, شاید اللہ کر دے. لیکن اگر یہ اسٹائل ہے نا, جو یہ والا اسٹائل ہے کہ اللہ میاں باتیں کرتے ہیں پوری کرتے نہیں ہیں, میں تو توبہ کی کوشش کر رہا ہوں, ہوتا ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, پھر تو مایوسی ہے. اللہ کے سامنے جو اکڑ گیا تو اللہ کا شیطان اکڑا ہے یار, اتنا پرانا تعلقات اس کے اللہ سے, وہ اکڑا ہی تو تھا, تو اللہ کا کیا بگاڑ لیا اس نے. تو اللہ کے سامنے اکڑ, اللہ کے سامنے گنہگار جو توازو کرنے والا ہو اس کی ویلیو زیادہ ہے, پرہیزگار جو اکڑ دکھانے والا ہو اس کی اللہ کے ہاں ویلیو بولو نہیں ہے. تو کبریائی صرف اللہ کے لیے, تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے ایسے اشکالات کر کے. ایک دفعہ حکیم علامہ مولوی تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک پروفیسر آیا, کہتے ہیں مجھے اسلام پہ کچھ اشکالات ہیں. انہوں نے جواب دیے, اس کے اشکال دور ہو گئے. پھر آیا یار مجھے کچھ مزید اشکالات نہیں ہیں, انہوں نے وہ بھی جواب دے دیے. پھر آیا اس کو پھر پتہ چلے گیا کہ اس کو اشکالات کی بیماری ہے, اس کو اشکالات نہیں ہے, اس کو ویسی کوئی مسئلہ ہے. تو پھر اس نے آیا کہنے لگا اصل میں یہ ایکچولی اشکال ہے. مولوی تھانوی رحمۃ اللہ نے پھر اس کو سمجھایا, پھر 4-5 دفعہ آئے انہوں نے, تیرے جیسے لوگوں کی اسلام کو بالکل ضرورت ہی, تو مرتد ہو جائے, دفاع ہو جائے یہاں سے. وہ ٹھیک ہو گیا, اس نے کہا میرے سارے اشکالات دور ہو گئے, کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بیٹھ گئی تھی یہ بات, تکبر آ گیا تھا کہ گویا اسلام کو میری ضرورت ہے, اور گویا جو ہے نا یہ علماء بیٹھ کے مجھے ہی سمجھاتے رہے بیٹھ کے, اور ایکچولی یہ اور بھی یہ اشکال یہ. جب اس کو اس کی اوقات دکھا دی نا کہ جہاں اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے, 2-4 اور چلے جائیں تو اس سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, جہاں اللہ اتنے لوگوں کو اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینکے گا تو بھی چلا جائے گا, تو کوئی طرح اشکالات کی حل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مرتد ہو جا. اس کے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اسلام میری ضرورت ہے, اسلام کو میری ضرورت نہیں ہے, مجھے اسلام کی ضرورت ہے. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں نا بہت زیادہ خوش فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے. بھائی اللہ کے سامنے گڑگڑائے, جھکے رہے اللہ کے سامنے, تو پروگرام کامیاب ہونے کی چانسز ہیں, بھلے گناہوں سے توبہ کرنے میں ہی زندگی گزر جائے. لیکن اگر اکڑ دکھانا شروع کر دی نا کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے, مایوسی کی باتیں, یہ تو سب ایسا ہی ہے, تو پھر اللہ کہتے جاؤ, شیطان کو نہیں چھوڑا جو اتنا اللہ کا عبادت گزار تھا, تم کس کھیت کی مولی ہو. شادی میں جو شیروانی کے ساتھ پگڑی ہوتی ہو, کیا وہ غیر مسلم کے مشابہت نہیں ہوگی؟ بھائی غیر مسلم کے ساتھ مشابہت, پگڑی تو مسلمانوں کا شعار ہے. ماں بھائی کہنے میں شادی میں ہی تو پگڑی کتنے اب دولہا پہ جچ رہی ہوتی ہے, دولہا لگ رہا ہوتا ہے, وہ سول ڈریس میں لوگ آ جاتے ہیں میرے پاس نکاح پڑھوانے کے لیے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے اس میں دولہا کون ہے اور اس کے دوست احباب کون ہیں. دوست نے زیادہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دفعہ تو ہوا دولہا ایسے ہی عام کرتے شلوار میں تھا اور دوست تھا وہ شیروانی میں, میں اس سے قبولوانے لگا تھا, یہ ہوا ہے میرے ساتھ. ماں باپ کے کہنے میں سارا سارا خرچ کر سکتے ہیں, سارا مال خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, سارا مال خرچ کرو گے کل پھر بھیک مانگو گے, ماں باپ کی ضرورت پوری کرنا واجب ہے, باقی اضافی کرو گے تو ثواب ملے گا. کیا جمعے کی نماز مسجد کے باہر بھی جمعے کی نماز ہو سکتی ہے لیکن مسجد پڑھنی چاہیے؟ کیا بھائی سمل سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ اچھا بھائی میرے بھائی, کیا ٹک ٹاک اور یوٹیوب میں چلائیں گے؟ پیکج ہوتے ہیں کہ भाई यूट्यूब पे या टिकटॉक पे जो पैसे मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट के मिलते हैं, तो अगर हराम चीज का एडवर्टाइज है, शराब का, सूद का, बैंक का, सूदी बैंक को प्रोमोट किया जा रहा है, किसी फिल्म का एड चलाया जाए, तो फिर उस एड की आमदन क्या है? हराम है। और अगर हलाल चीज की का एडवर्टाइज है तो असल आमदन हलाल है, लेकिन चूंकि उसमें कुछ गलत चीजें भी शामिल हो जाती हैं, इसलिए कहा जाता है कि असल आमदन हलाल है, उसमें जो हराम शामिल हो रहा है तो आप एक अंदाजे से कुछ रकम, कुछ कहते हैं 5%, कुछ कहते हैं 10%, कुछ कहते हैं 2.5% भी है, तो उसका एक कोई यकीनी मैयार नहीं है, तो एहतियातन 5% सदका कर दो उसमें से। अच्छा मेरे भाई, जुम्मे के खुतबे से पहले जो पढ़ते हैं, तो सुन्नत की नियत होगी मेरे भाई, जल्दी जल्दी।